الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإدرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق فإن مت فهم الخالدون. سيرة ختم مرتبت، آج کی تقریر کا نمبر ہے 213. موجودہ سال کی 11ویں تقریر واقعہ غدیر کے حوالے سے 5ویں گفتگو. لیکن جن دو آیتوں کی تلاوت کر کے آج کی یہ تقریر شروع کی گئی، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو آج کی تقریر کے ابتدائی حصے کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ آخری حصے کے بارے میں ہیں. عموماً چونکہ ممبر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خطبے میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس سے تقریر یا مجلس شروع کرنا ہو، لیکن چونکہ سلسلہ سیرت کا ہے، اس لیے واقعات کو ذہن میں رکھ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. غدیر خم کا واقعہ خود اس لیے اتنا عظیم واقعہ بنایا گیا کہ در حقیقت غدیر خم اعلان تھا پیغمبر کے وصال، وفات یا انتقال کا. جانشینی اس نے واضح انداز اسی لیے اعلان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. چنانچہ بعض تفاسیر میں اس کی تفصیل یا آخر تقریر میں آئے گی یا بعد میں آئے گی، بعض تفاسیر میں یہ لکھا کہ یہ دونوں آیتیں جس کی تلاوت آج کی گئی، یہ دونوں آیتیں اس سفر حجت الوداع کے مختلف مراحل میں نازل ہوں. باقی تفصیل تو بعد میں، خالی آیتوں کا ترجمہ. اے رسول، انک میت، تمہیں بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہیں بھی مرنا. دوسری آیت، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے حبیب، تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اَفَإِنْ مِتَّ، تو جب تمہیں موت آنا، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اب یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں تفاسیر میں لکھا کہ ایک ساتھ نہیں آئیں، یہ آیتیں وقفے وقفے سے آئیں، گویا بظاہر رسول کو لیکن اصل میں امت کو تیار کیا جا رہا ہے پیغمبر کی موت کے حوالے سے. لیکن ان آیتوں ایک اعتراض وہی ہو سکتا ہے کہ جو آج کی تقریر کا پہلا حصہ بننے والا، جن دو سوروں میں یہ آیتیں آئیں ہیں، سورہ زمر اور ایک سورہ انبیاء، دونوں سورتیں مکی، اور پیغمبر کے انتقال کا واقعہ مدنی. تو خیر، یہ آیتیں بہت پہلے نازل ہوئیں یا اس سفر میں نازل ہوئیں، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آج کی تقریر کے آخر میں یا آئندہ منگل کی تقریر میں آ جائے. مگر اس آخری جملے کی وجہ سے پرانی تقریر کا، پچھلی تقریر کا ایک مسئلہ جو رہ گیا وہ مکمل ہو جائے، اور وہ یہ کہ قرآن کی وہ آیتیں جو مکی آیتیں کہلاتی ہیں اور قرآن کی وہ آیتیں جو مدنی آیتیں کہلاتی ہیں، اس کے حوالے سے تاریخ اسلام کے بعض واقعات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارے فی الحال کے موضوع سے اس کا ربط یہ کہ واقعہ غدیر کے اندر تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس پر یہ بحث ہو. دیکھ، غدیر کا واقعہ مکمل ہونے کے فوراً بعد حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ، بہرحال وہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں ہے کہ اگر اس کی نفی ہو جائے یا اس کی تردید ہو جائے تو غدیر پر کوئی فرق پڑے. غدیر کا واقعہ قرآن کی جن دو الگ آیتوں سے ثابت ہے، آیہ بلغ اور آیہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور جن 110 صحابیوں اور 84 تابعین اور 307 علماء اسلام کی کتاب سے ثابت ہے. اس میں تو عارف ابن نعمان کا واقعہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے, اصل واقعہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی کمزوری نہیں آتی. لیکن چونکہ یہاں پہ اس واقعے کے حوالے سے ایک مختصر سا اصول آپ کے سامنے آ رہا اور اس اصول کا تعلق سیرت رسول کے علاوہ قرآن کی تفسیر سے بھی, تو بہت مختصر صحیح لیکن اس یہ اصول بیان کر دیا جائے. اور وہ یہ کہ تین مختصر سے معروضات. پہلی بات تو یہ واضح کر دی جائے کہ قرآن میں جب کسی سورے کو مکی لکھا جاتا اور کسی سورے کو مدنی لکھا جاتا تو مکی اور مدنی سے مراد کیا ہے؟ جو عام آدمی کے ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ غلط ہے. عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا کہ مکی سے مطلب وہ سورے جو مکے میں نازل ہوئے اور مدنی سے مطلب وہ سورے جو مدینے میں نازل ہوئے, عام آدمی یہی سمجھے. ایسے جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی اختلافی بات نہیں, شیعہ سنی ہر مکتب فکر نے اس کو مانا. اس کا تعلق عام آدمی کے ذہن میں ہے جگہ سے, ایسا نہیں مکی اور مدنی کی اصطلاحات جگہ سے متعلق نہیں بلکہ مکی اور مدنی کا تعلق زمانے سے. جب تک اللہ کا رسول مکے میں رہا اس وقت تک جتنی آیتیں اور سورہ نازل ہوئے وہ مکی کہلائیں گے, چاہے اس وقت پیغمبر خود مکے میں ہوں کہ نہ ہوں. 53 سال تک پیغمبر مکے میں رہے, پہلے 40 سال تو اس لیے بحث سے نکل گئے کہ اس وقت تک قرآن نازل ہونا شروع ہی نہیں ہوا تھا. اعلان نبوت کے بعد, وہ اعلان نبوت جس کی سالگرہ ابھی 3 دن پہلے آپ نے 27 رجب کو منائی, اس کے بعد 13 سال رسول مکے میں رہے. اب مکے میں رہنے کا مقصد یہ کہ سفر میں بھی جاتے تھے, اطراف میں بھی جاتے تھے. تو جس وقت رسول مثلا طائف میں گئے اس وقت اگر کوئی آیت نازل ہوتی وہ طائف ہی نہیں کہلائی, اس کا نام ہوگا مکی آیت. مکہ کہاں طائف کہاں, لیکن مکی سے مطلب ہے جب تک رسول مکے میں مقیم. اور مدنی کا مطلب ہے کہ وہ آخری دستار جب اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا. اب اس وقت اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوں چاہے وہ مکے ہی میں کیوں نہ نازل, لیکن چونکہ رسول کا قیام آج کل مدینے میں, مکے آئے ہوں گے تو چند دنوں کے لیے آئے ہوں گے, تو وہ آیت مدنی کہلائے گی. جیسے اس مجمع میں کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں, بزرگ چہرے, کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ ہندوستان یا گجرات کے کسی گاؤں یا علاقے میں ہوگا اور ایک حصہ کراچی میں گزرا. اب اگر یہ کراچی سے واپس بھی اس علاقے میں چند دنوں کے لیے جائیں, کہلائیں گے کراچی والے اور پاکستان والے. تو مکی اور مدنی کا تعلق پیغمبر جائے رہائش سے ہے کہ اس وقت کہاں پیغمبر نے مکان بنایا ہوا ہے. تو ہجرت کے بعد جتنی آیتیں نازل یہ سب اصطلاحاً مدنی کہلاتی. آئیے اس بات کو ذرا آگے بڑھایا جائے, وہ یہ کہ عارف ابن نعمان کا واقعہ جو پیغمبر کی ہجرت کے بعد پیش آئے بلکہ بالکل آخر آخر, تو یہ مدنی واقعہ کہلائے گا. چاہے خود غدیر ہی کے میدان میں یہ آیت کیوں نہ نازل ہوئی, کیونکہ یہ بحث میں گزشتہ منگل کو کر چکا ہوں کہ عارف اسی غدیر میں آ گیا تھا کہ مدینے میں آیا تھا. آپ کا وقت بھی بہت قیمتی, آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں کہ ایک ایک بات کو بار بار دہرایا جائے. لیکن حارث نے اعتراض کہیں بھی کیا, آیت مدنی کہلائے گی کیونکہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا. اچھا دوسری بات یہ بھی واضح رہے کہ اگر کہ یہ دوسری بات بہت کم ہے لیکن ہے کہ بعض سورے اور بعض آیتیں کسی مسئلہ سے پروردگار کی وجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ نازل کی ہے, چنانچہ باقی ساری چیزیں چھوڑیے خود سورہ الحمد کی ایک وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ چونکہ الحمد کا سورہ دو مرتبہ نازل ہوا اس لیے یہ سورہ کہلاتا ہے سبع مثانی, سات سات دو دفعہ والے. الحمد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اچھا یہ بھی ایک بحث ہے کہ الحمد کو یہ نام دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, ساری بحثیں سیرت رسول میں مناسب نہیں. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے حبیب ہم نے تمہیں قرآن دیا اور ایک سات دیا ہے دوہرا کر کے ڈبل کر کے. وہ سات کیا ہے جو دو کر کے دیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن سب سے مشہور قول عام مسلمانوں کے پاس الحمد کا سورہ ہے. الحمد کے سورے میں 7 آیتیں ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اسے مسانی یعنی ڈبل کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ہر نماز میں 2 بار پڑھا جاتا, تو ایک وجہ یہ بھی تو بتائی گئی ہے کہ کیونکہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا, مکے میں الگ مدینے میں الگ. تو بعض آیتیں اگر مکی کہلا رہی تو اس لیے کہ پہلی مرتبہ وہ مکے میں نازل ہوئی. جیسے سورہ الحمد دیکھ لیجیے گا, قرآن میں مکی لکھا. جب عام مقل مسلمین جن کا حارث ابن نعمان پر اعتراض, ان کی نگاہ میں الحمد کا سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا, ایک دفعہ مکے میں ایک دفعہ مدینے, مگر نام مکی لکھائی کیونکہ پہلی دفعہ مکے میں آیا. ہو سکتا ہے سورہ معارج کے بارے میں بھی یہ قول ہو, بلکہ ایسی روایتیں تو ضرور ہمارے علماء نے پوری روایتیں جمع کر دی ہیں کہ سورہ معارج کی پہلی 4 آیتیں 2 بار نازل ہوئی. مگر اب آئیے تیسرا اور آج کی حد تک اصلی جواب, وہ یہ کہ قرآن کریم کے سوروں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, مکی اور مدنی. لیکن ویسے آپ دیکھیے جو عام آدمی کے ذہن میں خیال ہے اس کے اعتبار سے تو تقسیم میں اور کچھ نام بھی آنے چاہیے. ایک مکی سورہ ہونا چاہیے, ایک مدنی ہونا چاہیے, ایک طائفی ہونا چاہیے, غدیری ہونا چاہیے, مختلف علاقوں. مگر جیسا کہ میں نے واضح کر دیا کہ اس کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے, اس کا تعلق پیغمبر کے قیام گاہ سے. سورہ معارج دشمنان اہل بیت اور غدیر خم کے واقعے کے منکرین کا یہ اعتراض ہے کہ اگر حارث کا واقعہ درست تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو آیتیں قرآن میں آئیں وہ مکی آیتیں, کیونکہ سورہ معارج مکی. ایک جواب تو میں نے یہ دے دیا کہ اگر اس واقعے کو ہم تاریخ سے کھرج کے نکال بھی دیں تو اصل واقعے پہ کیا فرق پڑا. اور دوسرا یہ کہ کئی جگہ پہ آیتیں تکرار کے ساتھ بھی آئیں, پہلے نازل ہوئی بعد میں کسی مسئلے سے دوبارہ نازل ہوئی. مگر اصلی اور تیسرا جواب وہ یہ کہ بہت چھوٹے چھوٹے جو سورے 3-3 4-4 آیتوں وہ تو اکٹھا نازل ہوئے, لیکن جو سورے ذرا سے بڑے ان کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. جو بہت بڑے بڑے سورے ان کی تو بات ہی چھوڑی, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں نازل ہوئے. تو ایسا بھی ہو چکا کہ ایک سورے کا ایک حصہ مکی ہے اور ایک حصہ مدنی. ایسا بھی ہو چکا ہے سورہ مکے میں نازل ہونا شروع ہو گئے لیکن مکے میں پورا پورا نہیں آیا, سورے کا باقی حصہ مدینے میں آیا. اب اس سورے ہم اس لیے مکی لکھیں گے کہ جب شروع ہوا تھا نازل ہونا تو مکے میں, مکمل ہوا تھا مدینے, تو لکھا جائے گا یہ مکی. مگر اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں کچھ مدنی, اور کم سے کم 18 مثالیں اس حوالے سے ایسی ہیں کہ نوکے زبان پر. اور اگر ریسرچ کی جائے تو اور بھی کئی سورے نکل آئیں. 18 مثالوں کا مطلب یہ کہ 18 تو ایسے سورے آسانی کے ساتھ بتائے جا سکتے ہیں کہ جو مکی ہے مگر اس کی کچھ آیتیں مدنی, جس میں 17 کی مثال یہ کہ سورہ مکی ہے آیت مدنی, اور 18 جو میرے ذہن میں آیا وہ الٹا, اس کے اندر پورا سورہ مدنی ہے ایک آیت مکی. یہ بھی اس لیے فوراً ذہن میں آ گیا کہ ابھی شب معراج اور عید مبعوث یہ ساری تقریریں کر کے ہم بھی فارغ ہوئے اور تقریریں سن کے آپ بھی فارغ ہوئے. سورہ بقرہ مدنی سورہ کوئی شک ہی نہیں, مگر اس کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تقریباً ہر تفسیر میں ہے کہ یہ شب معراج کی آیت, اور معراج کا واقعہ مکی واقعہ ہے مدنی واقعہ نہیں, یہ بھی طے شدہ بات. چنانچہ سورہ بقرہ اگرچہ وہاں الٹی مثال, سورہ بقرہ کا نام مدنی ہے اس میں ایک آیت مکی مل گئی, لیکن اس کے علاوہ قرآن میں 17 مثالیں تو بالکل واضح ہیں کہ سورہ مکی ہے آیت مدنی. مثلاً 10th سورہ سورہ یونس مکی سورہ مگر کئی آیتیں اس میں مدنی. مثلاً 11th سورہ سورہ رعد سورہ ہود مکی سورہ کئی آیتیں مدنی. مثلاً 13th سورہ راس مکی سورہ کئی آیتیں اس میں مدنی. مثلاً یہی سورہ سورہ معراج سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پورا سورہ مکی ہے کیونکہ معراج کے حوالے سے, مگر 2 آیتیں اس کے اندر مدنی. اس کے فوراً بعد کا سورہ کہف جو بازار کوفہ میں میرے مولا نے نوک نیزہ سے سنایا, پورا سورہ مکی نازل ہی اس لیے ہوا کہ مکے والوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو تو بتاؤ کہ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے لیے کون سی دیوار بنائی، اور یہ بتاؤ کہ موسیٰ نے کس نبی کی شاگردی اختیار کی، اور یہ بتاؤ کہ یہ اصحاب کہف کون لوگ. پورا سورہ ہی اس سوال کی وجہ سے نازل ہوا مکی سورہ، مگر ایک آیت اس سورہ کے اندر مدنی، سورہ مریم، جو نہ صرف یہ کہ مکی ہے بلکہ کتنا پرانا، کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی اور نجاشی کے دربار مسلمان پہنچے تھے، بالکل شروع اسلام کا واقعہ، تو کفار مکہ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا اور یہی اعتراض تو کیا کہ اے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، تم ہو عیسائی اور یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی، میں اس کے بعد آیا ہوں، اور تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور یہ عیسیٰ کو خدا کا بندہ کہتے ہو. تو جناب جعفر طیار اس وقت نجاشی کی فرمائش میں کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ کی ماں کے بارے میں، سورہ مریم کی تلاوت کی، اب کیا اثر ہوا تھا نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا تھا یہی حق ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی. تو سورہ مریم پورا واقعہ ہی نہ صرف یہ کہ مکے کا بلکہ بالکل شروع اسلام کا، مگر دیکھ لیجیے اس میں وہ آئے جو پل صراط کے بارے میں وہ مدنی آیت، ایک آیت ہے نا اسی سورہ مریم کہ کوئی آدمی ایسا نہیں الا کانا واردو، مگر یہ کہ اسے پل صراط سے نہ گزرنا پڑے، وہ مدنی آیت. پل صراط کا مسئلہ ہی مدینے کا مسئلہ، اور یہ آیت یعنی یہ مسئلے سے ہٹ کر بھی تمام تفاسیر میں لکھا یہ آیت مدنی. سورہ حج مکی سورہ، اس کی 10 آیت، ایک بھی نہیں، 10 آیتیں مدنی. سورہ فرقان مکی سورہ، کتنی ہی آیتیں سورہ فرقان کے اندر مدنی. 25 سورہ، 27 سورہ نمل چوٹی والا سورہ، مکی سورہ ہے مگر آیتیں اس میں مدنی. 28 سورہ کی تو مشہور آیت، پورا 28 سورہ مکی سورہ، سورہ قصص، مگر وہ مشہور آیت ان لذی فرض علیہ کل قرآن کا رات کا کئی نماز، جو ہم لوگ سفر پہ جانے والے مسافر کے کان میں پڑھتے ہیں، یہ والی آیت کہ اے رسول جس نے تجھ سے قرآن نازل کی وہی تجھے واپس مکے پلٹائے گا، یہ والی آیت مدنی آیت، جبکہ پورا سورہ مکی. سورہ عنکبوت تیار ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، اس لیے کہ شعبان کا مہینہ گویا ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ رمضان آنے والا، اور رمضان کی شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں. پورا سورہ مکی ہے، شروع کی 2-3 آیتیں مدنی، سلسلہ تو آگے بڑھائیے پتا نہیں کتنی آیتیں آ جائیں. سورہ قمر 53، سورہ مکی 2 آیتیں مدنی، حتیٰ یہ کہ 56 سورہ واقعہ مکی 1 آیت مدنی، 74 سورہ مدثر جسے 27 رجب کی ہر محفل میں سرنامہ کلام بناتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر حکم ہے کہ اے رسول یا جو المدثر خوب پھانسے، اے چادر اوڑھنے والے اب کھڑے ہو کے تبلیغ رسالت شروع کرو. اور یہ واقعہ 27 رجب کا تھا، اور آج 30 رجب کا دن ختم ہوا 3 دن پہلے. پورا سورہ مکی کیسا مکی، یہ سورہ مریم سے بھی زیادہ مکی، یعنی یہ قرآن کریم کی دوسری وحی، یہ قرآن اس میں ربک الذی کے بعد یہ سورہ رہا، دوسری وحی، اور دوسری کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائی. دوسری کے لفظ سے کیا دھوکہ ہو کہ ایک دن پہلا سورہ نازل ہوا، کم سے کم ایک دن کے بعد دوسرا آئے گا، نہیں، یہ قرآن اس میں ربک الذی پہلی آئے 2 گھنٹے کے بعد مدثر آ گئے. تو یہ کہیے کہ سورہ مدثر تو پہلے دن کا سورہ، مگر آیت اس کے اندر مدنی آ گئی. سورہ متففین پہلی ہی آیت کے ناپ توڑنے کمی نہ کرو، مدنی ہے باقی پورا سورہ مکی، جو کہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، 30ویں پارے میں ہر سورہ مکی. سورہ واللیل پورا سورہ مکی ہے، پہلی آیت مدنی. غرض یہ کہ ذرا سا میں اپنے ٹریک کے موضوع سے ہٹ گئے، لیکن کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ یہ جو ایک اعتراض بنا دیا گیا، کیونکہ اس اعتراض کا تعلق خالی خدیجہ خم سے نہیں، میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی نا، آیہ مودت کے حوالے سے بھی دشمن یہی اعتراض کرے گا، سورہ دہر کے شان نزول کے حوالے سے بھی یہی اعتراض کرے گا کہ جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم سے کہے گا. یہ سارے واقعات مدینے کے ہیں، مگر جن سوروں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ مکے میں نازل ہو گئے، اس لیے اصول آپ کے سامنے آ جائے کہ اول تو پہلے دو جواب. تیسری بات یہ کہ اگر کسی سورے کا مکی ہونا ثابت بھی ہو جائے یہ ایک الگ بات، اور یہ ثابت ہو کہ اس کی ہر آیت مکی ہے الگ بات. حتیٰ 30ویں پارے کی میں نے 2 مثالیں دی جس کے سورے چھوٹے چھوٹے، سورہ واللیل کتنا جتنا عید کی نماز کا سورہ ہوگا، عشاء کی نماز میں سورہ لیل پڑھنا مستحب، خاص سورہ لیل نہیں، جملہ جو آیا وہ آیا کہ سورہ لیل اور اس سائز کے جو سورے وہ نماز عشاء میں پڑھنا مستحب. تو یہ سورہ ایسا کہ بیک وقت نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بہت لمبا نہیں، اس تک کے اندر کچھ آیتیں مکی آ گئیں کچھ مدنی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اعتراض چاہے موجت کے مسئلے پر ہو، اہل بیت کی منت اور روٹیاں دینے کے مسئلے پر ہو، یا غدیر خم کے مسئلے پر، کیونکہ آیت کی سورے میں اس سورے پر ہیڈنگ لگی ہے کہ یہ مکی، تو یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب وہ اصول بن جاتا کہ اگر سورہ مکی ہے تو ہر آیت مکی ہوگی، مگر کیونکہ یہ اصول ہی اسلام میں ثابت نہیں، بلکہ اس کے الٹ ثابت کہ سورہ مکی ہوتا ہے آیت مدنی نکل آتی، سورہ مدنی ہوتا ہے بقرا آیت مکی نکل آتی، ربنا لا تؤاخذنا، تو خیر اب یہ ایک مرحلہ تھا جہاں پر ہم دشمنوں کے ایک اعتراض کی وجہ سے الجھ گئے، لیکن کیونکہ یہ بڑا علمی اعتراض مانا جاتا، آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اب تک کوئی ایسا نہیں ٹکرایا، اس لیے آپ ہکا بکا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ہو کیا رہی، اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا، لیکن جنہیں پتا کہ اس نقطے کی مدد کیسے اچھے بھلے مومنین کو گھما دیا جاتا کہ وہ بھی کہتا بات تو صحیح، تو جب سورے پہ مکی لکھا اور واقعہ مدینہ کا ہے تو اس کا مطلب ضرور کسی نے یہ روایت غلط بنا دی، یا ہمارے بزرگوں اور علماء نے آج تک ہم کو دھوکے میں رکھا، لیکن اب آئیے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک ایسی چھوٹی سی بات عرض کروں جو سیرت رسول سے تو بظاہر کوئی ربط نہیں رکھتی، بظاہر جبکہ اصل میں تو اس کا سب سے بڑا ربط ہے، بظاہر کوئی ربط نہیں، لیکن غدیر کے واقعے سے اس کا ایک ربط ہے، وہ کیا موقع سے فائدہ اٹھاؤں کہ جب غدیر کی بات چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے علماء اور مراجع کے نزدیک بہت ضعیف ہے، چنانچہ اس روایت پر آپ اپنا زیادہ وقت نہ لگائیں، اب میں آگے بڑھ جاؤں نہیں، کیسے آگے بڑھوں، پہلے سمجھاؤں تو میں نے کہا کیا، ابھی تک بات ہو رہی ان لوگوں جو اتنے جلے سنے بیٹھے حق سے اور اہل بیت سے کہ جہاں اہل بیت کی کوئی بات آئی ان کو کوئی نہ کوئی تو اعتراض کر دینا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط، چنانچہ اور کچھ نہ سوچا تو یہی اعتراض کر دیا کہ حارث کا واقعہ تو مدنی ہے سورہ مکی، اب آئیے بالکل ان کے الٹ بات، ایسے محبان اہل بیت اور دوستداران اہل بیت جن کے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا کہ غدیر کا اعلان ہوا تو آخر یہ اعلان اب تک پورا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں آ جاتا وہ جو غدیر کے اعلان پر واقعا عمل کر کے دکھائے، اب آئیے عقیدت مند اور ایسے عقیدت مند، کون عقیدت مند؟ جو غدیر کے اعلان کو بھی اور پیغمبر کی رسالت کو مکمل کرنے کے لیے آنے والے جانشین رسول و جانشین علی کا انتظار کر رہے ہیں، رات بھی پہلی شابان کی رات ہے، شابان کا مہینہ اور آنے والے امام کا مہینہ، وہ اتنی محبت، دیکھیے یہ ان کی دشمنی تھی جو اتنی زیادہ تھی کہ عقل پہ پردے پڑ گئے، اور وہ ان کی محبت ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ محبت کی وجہ سے عقل پہ پردے پڑ گئے، محبت کرنے والا بھی کبھی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ غدیر کے خطبے میں آپ نے دیکھا کہ جتنی مرتبہ مولا کے حوالے سے اعلان ہوا مولا کی اولاد میں آنے والے امام کا بھی تقریباً تذکرہ کیا گیا، اور یقیناً وہی آنے والا امام غدیر کو بھی مکمل کرے گا جو پیغمبر کی خواہش تھی کہ ولایت اہل بیت کو ملے، اور وہی آنے والا رسول کی رسالت کو بھی مکمل کرے گا جو خدا کی خواہش سے لے جز ہے رہو علی دین کلہ، میرے حبیب کا دین ساری دنیا پہ چھا جائے، یہ دونوں خواہشات آنے والا امام پورا کر رہا، لیکن وہ کب آ رہا، یہ مسئلہ وہ کہ جس کے بارے میں نہ صرف اب دیکھیے کتنی مناسبتیں جمع ہوئی، غدیر سے بھی رفت، 15 شعبان یعنی شعبان کے مہینے سے بھی رفت، اور جو آخری نقطہ آیا کہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے دشمن اپنی دشمنی میں اور کبھی محب اپنی محبت، تو اب جو لوگ آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں کون ہے وہ؟ سارے غدیر جو غدیر کو مانتا، مگر ان میں سے کچھ تو اس جملے کی پابندی کر رہے ہیں، کون سا جملہ؟ کہ آنے والے امام کا انتظار بھی کرو، آنے والے امام کے لیے دعا بھی مانگو، آنے والے امام کے لیے ندبہ بھی کرو یعنی تڑکو رو، مگر یہ حماقت نہ کر کہ حالانکہ مستعجل ہو، امام کے بارے میں جلد بازی نہ کر، جو امام کے بارے میں جلد بازی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے، جلد بازی نہ کر، دعا انتظار تڑپنا تیاری کرنا تیار ہو کے بیٹھنا وہ سب اپنی جگہ، جلد بازی نہ کرنا، جلد بازی بعض اوقات حق کو باطل میں بدل دیتی ہے، اب دیکھیے اگر اخلاقیات کے طرف سے ہم چلیں تو بہت ہی واضح مثال، مولا کے 2 درہم کی رسی خریدنے کا واقعہ، گھوڑا نگرانی میں دیکھے گئے، وہ آدمی نے موقع سے فائدہ اٹھایا, لگام اتار کے بیچ ڈالی. مولا اسے دو درہم ویسے ہی دینے والے تھے جس نے خدمت کی, وہی لگام بازار میں ایک دکان پہ مل گئی دو درہم. مولا کا جملہ تھا کہ دیکھو آج اللہ نے اس کی تقدیر میں دو درہم لکھ دیے. جلد بازی کی وجہ سے جو حلال سے آ رہا تھا وہ حرام میں بدل گیا. یہی ظہور کے بارے میں بھی اصول ہے, فارمولا یہی. اللہ نے جب لکھا تبھی امام آئیں, تمہاری جلد بازی سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. نقصان یہ ہو سکتا کہ صحیح امام کے بدلے کسی دھوکے باز کے پھندے میں پھنس سکتے ہو, جیسا 1200 سال کی غیبت کبرا کی تاریخ. کہ جلد باز لو, کون جلد باز؟ جو عقیدت مند صحیح ہے مخلص, مگر جلد بازی کی وجہ سے ایسے غلط تر لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے. بھائی مذہب ہو کہ بابی مذہب ہو, کہ وہ مہدی جون پوری کا واقعہ ہو کہ ہمارے یہاں کا فکری فرقہ ہو, ایک الگ تاریخ ہے جو 15 شعبان کو اگر موقع ملا تو سناؤں گا. زندہ رہا تو اس دن بھی آپ کی خدمت کرنا. لیکن فی الحال عرض کرنا کہ رزق کے بارے میں جو آپ نے جملہ سنا ہے نا, ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا. جلد بازی سے صرف یہ نقصان ہوگا کہ ملنے والی رقم کم زیادہ نہیں ہوگی, حلال حرام میں بدل جائے. ظہور امام ہوگا اس وقت جو اللہ نے لکھا. جلد بازی کی وجہ سے صرف یہ ہوگا کہ صحیح امام کے بدلے کسی غلط کے پھندے میں پھنس جائیں, اور تبھی یہ نہ سوچ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا نا 1200 سال کی تاریخ, جو امام کو نہیں مانتے وہ کسی جھوٹے امام کے پھندے میں پھنسیں گے کیسے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں. پھنسے وہی لوگ ہیں کہ جو واقعہ امام کو مان کے انتظار کر رہے ہیں. آج کل کچھ ایسے حالات بن جائیں کہ بہت سارے ایسے جھوٹے لوگ سامنے بھی آ رہے ہیں. ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں, ایک تو یہ کہا گیا کہ امام کے بارے میں جلدی نہ کرنا. دعا کرنا الگ بات ہے, خود سے جلدی کرنا الگ بات ہے. رزق کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم, مگر خود آگے بڑھ کے حرام کما لینا اس سے روکا گیا. اسی طرح سے امام کا مسئلہ, اس کو سمجھیے رزق کے ذریعے. رزق جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے, امامت روح کی ضرورت پوری کرتی ہے. اس لیے اللہم ارزقنا زیارت الحسین, اس کو بھی ایک رزق قرار دیا گیا, امامت کے دروازے پہ جانا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ پھر دعا کا حکم کیوں؟ جس طریقے سے رزق حلال کے لیے دعا کرو, مگر اس کے حلال کے چکر میں اتنی بے چینی ظاہر نہ کرو کہ حرام پکڑ لو. اسی انداز سے ظہور امام. ایک بات اور, وہ یہ کہ امامت کے حوالے سے ہمیں ہر پہلو پر بحث کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے اور ثواب بھی قرار دیا گیا, مگر تاریخ ظہور معین کرنے سے روکا گیا. آج بھی ایک روایت آنے والی کہ بعض ایسی بحثیں, امام جو ہر وقت کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علمی مباحثہ کرو, مگر کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ غلط. ان میں سے ایک مثال آخر تقریر میں آ رہی ہے, ایک مثال ابھی درمیان تقریر. تاکہ امام زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو, ہر اعتبار سے بحث کرو. یہ کبھی نہ بحث کرنا کہ کب ظاہر ہو رہی, کب کا مطلب تاریخ, یہ نہیں کرنا. بلکہ اگر تم تو چھوڑو, تمہارے جاننے والوں میں کوئی اور اس مسئلے میں دخل دے تو کب ضبو ہو من وقت ہو. تم لوگ اس کو جھٹلاؤ کہ جو وقت ظہور کو طے کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ وہی جلد بازی والا مسئلہ, اس سے ہمیں روکا گیا. اگر کہ اس میں ایک مسئلہ ایک اور ہے جو میں نے پچھلے سال شب نیمہ شعبان خارادر کی محفل جعفری میں عرض کی, کہ وقت طے ہو جانے سے ذرا سستی بھی آ جاتی کہ بھائی امام تو 2 سال بعد آئیں گے, ابھی کہاں آ رہے. اور وقت طے ہو جانے سے کبھی کبھار آدمی جھوٹے کے ہاتھ میں پھنس جاتا, جیسے آج کل بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے نا, کہ جن لوگوں بہت بھروسہ تھا نوسف ڈیوس پر. میں نے تو 10 سال پہلے ہی کہا تھا کہ اس آدمی کی کسی بات کا بھروسہ نہ کر, یہ فرضی اور جعلی شخصیت ہے. شخصیت لیکن اس کے نام سے بہت ساری پیشین گوئی ہے. تو اس کے نوسف ڈیوس بھی ہمارے بچے پاگل ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان دیوانے ہو رہے ہیں. خواتین تک کو انگریزی نہیں آتی مگر اس کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے. کتنا 10 سال پہلے شور و ہنگامہ, اس وقت بھی میری تقاریر سن لیجیے اور آج بھی کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. اب شعبان کا مہینہ تو شروع ہوا ہی, مگر شعبان سے تو نوسف ڈیوس کا کیا تعلق؟ نومبر کا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور نوسف ڈیوس کے حساب سے 31 دسمبر سے پہلے پہلے امام کو آ جانا چاہیے. وہ 1999 قصہ پھر رہا تھا نا, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ غلط, اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ 11 مہینے تو گزر گئے, اب صرف یہ مشکل سے 1.5 یا 2 مہینے باقی. تو 1999 وہی غلطی جو امام نے 1400 سال پہلے سختی سے منع کر دی. خیر آپ کہیں گے کہ مولانا سیرت رسول غدیر خم سے اس کا کیا تعلق؟ جی ہاں, اب سنیے تعلق. یہ تو تمہید باندھ دی گئی, روکا گیا. جیسے وہ دشمن اہل بیت, اہل بیت کی فضیلت کی ہر آیت کو مکی مدنی میں الجھا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ روایتیں غلط, کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اہل بیت کے بارے میں. اسی طرح محب امام, امام کے ظہور میں جلدی کرتا, امام کا ظہور. پھر ایک بار یہ جملہ دوہرا, آنے والے امام کا ظہور,
غدیر خم کی ایک کڑی اعلان ہی ان کا آنے والے امام کا اعلان غدیر میں ہو گیا. مگر ایک بات سنی, وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث غدیر خم کے حوالے سے ہے جو ہمارے نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ بہکا سکتی بلکہ آج کل زیادہ بہکا سکتی ہے 100 سال پہلے کے مقابلے میں, کیونکہ آج کل کمپیوٹر ایجاد ہو گیا. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ نوجوان تو پاس میں بیٹھیں گے, مولانا ہی بیٹھے بیٹھے لگ رہے ہیں, کہاں کی بات کہاں, کہاں کے جملے کہاں, کوئی رب ہی نظر نہیں آتا ہے. اب سن لیجیے آخری بات, بہت دیر ہو گئی, آپ کو بھی ادھر ادھر ٹہلاتے ہیں. وہ یہ کہ یہ تو طے شدہ بات غدیر کے حوالے سے طے شدہ بات, مگر ظہور امام کے حوالے سے حدیث وہی آئی, مگر نہ صرف یہ کہ وہ طے شدہ نہیں, بلکہ ابھی احتیاطاً میں نے کہا کہ صحیح مسئلہ ہے چیک کر لوں, آگے کوئی کی کتاب اٹھا کے دے دی, کہ یہ جو حدیث غدیر خم کے بارے میں ہے اور یہی ظہور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں الحدیث ضعیفۃ جدہ, نہ صرف یہ کہ حدیث ضعیف بلکہ ہمارے مذہب کی کمزور ترین حدیثوں میں سے ایک. بس کمزور حدیث کی بھی ڈگریاں ہوتی ہیں, زیادہ کمزور کم کمزور, کہتے جدہ انتہائی ضعیف حدیث. وہ کیا حدیث؟ حدیث یہ کہ غدیر خم کا واقعہ تاریخ کے اعتبار سے, تاریخ کا مطلب ہسٹری نہیں, ڈیٹ ڈیٹ کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے اس دن پیش آیا جس انگریزی تاریخ اور اسلامی تاریخ دونوں جمع ہو گئے, 18 ذی الحج اور 21 مارچ. غدیر کے دن, غدیر کے واقعے کے دن ایک طرف 18 ذی الحج کی تاریخ آ گئی جس کے اپنے فضائل مفاتی میں دیکھ لیجیے کہ کتنے انبیاء کو 18 ذی الحج کو برکتیں ملی. دوسرے دن انگریزی کیلنڈر سے, دوسری طرف انگریزی کیلنڈر سے اسی دن 21 مارچ, 21 مارچ یعنی نوروز, اس سال 20 مارچ کو پڑے گا کیونکہ ہر 4 سال بعد نوروز 20 کو پڑتا, وہ ڈیپ کلیئر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ بحث. تو یہ جو 21 مارچ نوروز غدیر خم میں جمع ہو, یہ تو طے شدہ بات. اب آئیے یہ طے شدہ بات, ضعیف حدیث. ضعیف حدیث یہ کہ جب آخری امام کے دن ظاہر ہوں گے اس دن غدیر اور نوروز دونوں جمع ہوں گے. اچھا, آپ کو اس حدیث سے بڑی حیرت ہوئی ہوگی, بلکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے ایسی حدیث پڑھی کیوں جو ہم جانتے ہی نہیں. صرف اس لیے پڑھی کہ بہت ساری باتیں ابھی تک آپ نہیں جانتے, کچھ بہکانے والے وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے یہاں تو مسئلہ اس لیے طے شدہ کہ ہمارے یہاں تو ہر ایک کو پتا کہ ظہور امام 10 محرم عاشورے کو ہونے والا, مگر ایک حدیث کہ 18 ذی الحج اور 21 مارچ اس دن دوبارہ جمع ہوں. چلے, یہ حدیث تو مشہور نہیں, ایک اور حدیث ہے وہ تو مشہور ہے نا, کہ جس دن امام ظاہر ہوں اس دن عاشورہ بھی ہوگا اور اس دن 21 مارچ بھی ہوگا. پہلی والی حدیث پہ اس لیے آپ نے زیادہ توجہ نہ دی اور اچھا کیا کہ نہ دی, کہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہور امام غدیر کے دن نہیں عاشورے کے دن. لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ ظہور امام کے بارے میں گھر کے شہرت عاشورے کی ہے, مگر دو روایتیں برابر سے, اور بھی برابر تو میں نے غلط کہا کم ہے لیکن ہے. ایک یہی کہ جس دن امام ظاہر ہوں گے وہ 18 ذی الحج, جس کے اندر ظہور امام کو مولا کے اعلان ولایت سے ملایا گیا. 18 ذی الحج کو ہی پروردگار نے اعلان کروایا اور اسی دن پروردگار اپنے اعلان کو پورا بھی کروائے. یہ جس حدیث میں 18 ذی الحج ہے نا, اس میں آگے وجہ بھی یہ لکھتی, ذرا سی بات سمجھ میں بھی آ جاتی. جیسے جس ابن زیاد 10 محرم کو فرات کے کنارے امام مظلوم کو شہید کروائے, وہی ابن زیاد 10 محرم کو اسی فرات کے کنارے جہنم واصل ہو. کبھی پروردگار اس انداز سے بھی وہ مکرو و مکر اللہ اپنی تدبیریں کرتا. تو ایک روایت نہ صرف یہ کہ ظہور کی تاریخ 18 ذی الحج, بلکہ ساتھ میں یہ جملہ ہے کہ اس لیے 18 ذی الحج, یہ جو پروردگار کی خواہش تھی کہ 18 ذی الحج سے علی کی ولایت شروع, تو وہیں سے اللہ شروع کرے کہ تم نے جتنی بھی تدبیریں کر لی روک تو اس ولایت کو روک نہیں پائے, اور ہم بھی اسی دن سے شروع کر رہے ہیں جس دن ہم نے چاہا. یہ والا ٹکڑا جو ہے نا, یہ بچوں کی سمجھ میں آ جاتا بات. تو بعض روایتوں ظہور امام کی تاریخ ہے 23 رمضان. آج سیرت رسول ذرا سی بدل کے ظہور امام کے حوالے سے اس لیے ہو کہ غدیر کا لازمی نتیجہ ہے ظہور امام, بعد میں 23 رمضان ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ شریف القرآن 23 رمضان نزول قرآن کی سالگرہ ہے, تو 23 رمضان ان کے ظہور کی تاریخ. دیکھیے, جن لوگوں نے بھی یہ حدیثیں بنائی ہیں انہوں نے ساتھ میں ایسی دلیلیں بھی رکھ دی کہ اصل حدیث سے زیادہ اس کی دلیل ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. کیا 23 رمضان قرآن کی تاریخ؟ سنا کہ ہمارے یہاں شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت تھی, آج رات قرآن نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خود قرآن کی آیت آ گئی. تو کہا جو قرآن کے نازل ہونے کی تاریخ ہے وہی ظہور امام کی تاریخ ہے، کیوں قرآن اور امام الگ نہیں ہے، شریک القرآن کی تاریخوں بھی مستقل ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. لیکن تیسری روایت جو بہرحال زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ، اور وہاں بھی یہ بات آ گئی کہ عاشورہ ہی یہ تاریخ ہونی چاہیے، اس لیے کہ غدیر کا واقعہ جو ہے عاشورہ اس کا نتیجہ. اگر رسول منسون کے مولا کا اعلان نہ کرتے تو عاشورے میں کوئی اہل بیت کے خلاف تلوار بھی نہ نکالتے. غدیر کا نتیجہ ہے عاشورہ، ظہور امام، انتقام عاشورے. تو خدا یہی دکھائے گا کہ جس طرح سے جس تاریخ کو تم نے میری حجتوں کو شہید کیا، اسی تاریخ کو میں ان کے وارث کو اس دنیا میں بھیج کے بائے اختیار بنا رہا ہوں. اگر یہ تینوں ہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یعنی اگر سرسری غور کر تینوں ہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یعنی ہمارے اعتبار سے واقعہ امام کو تین مرتبہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ 23 رمضان 18 سے لے کے 10 محرم کی مناسبت جمع ہو جائے. مگر آپ کو یاد ہے کہ بہرحال ہمارے یہاں صرف عاشورہ وہ تاریخ ہے جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں کہ امام کو خصوصی طور پہ ظاہر کر دیں. باقی 23 رمضان کے اندر ظہور امام کی دعا تو ہے، لیکن اللہم کل ولی کا کی دعا کا زیادہ زور ہے. حفاظت امام زیادہ بڑا مسئلہ ہے، ظہور امام اتنا نہیں. عاشورے کو ظہور امام بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، ابھی تو کھلے گی نا مفاتیح، بہت گرد و غبار جمع ہو گیا، ذرا صاف کیجیے، رمضان قریب آ رہا. 23 رمضان کی دعا میں اللہم کل ولی کا حفاظت کی دعا، اور عاشورے کی دعا کے اندر وجعلنا اياكم وجعلنا من الطالبين بصاره ما ولي الامام. بات بہت 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 پھیلی، بلکہ اتنا پھیل گئی کہ موضوع سے ہٹ کے پھیلی بھی لگ رہی. تو آئیے جو ترتیب واقعات ہے اس سے رب دیا جائے. اب روایتوں، ایک روایت میں یاد ہے کہ 18 ذی الحجہ ظہور امام ہے غدیر والا دن. اچھا یہ تو واضح ہے کہ مولا کی خلافت ظاہری 18 ہی کو شروع ہوئی، پرورتگار نے وہاں تو یہ انتظام کر دیا. علی کی چوتھی خلافت 18 ذی الحجہ ہی تھی، لیکن کہا کہ علی کے بیٹے کی امامت بھی 18 ذی الحجہ، اور اس دن نوروز ہو. ایک روایت میں ہے کہ 10 محرم ہے اور اس دن نوروز ہو، ایک روایت میں ہے کہ 23 رمضان ہے اس دن نوروز ہو. عجب ہمیں یہ بھی پتا کہ زیادہ معتبر روایتیں یہ کہ جس سال امام آنے والے 23 رمضان کو دھماکہ ہو، آسمانی چیز واقعہ ضرور پیش آئے. اس سال 18 سے لکھ نفس زکیہ شہید ہونے والے مکے واقعہ ضرور ہو، کوئی رب تو ہے ان تاریخوں کا ظہور امام، یہ ہمیں معلوم. لیکن آج کی تقریر کے لیے بہت میں موضوع سے ہٹ ہوں. اب مسئلہ یہ کہ آپ کی تو اس طرف توجہ گئی نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ عقیدت مند ہے اور دیوانے عقیدت مند، بعض جگہ دانا سے کام نہیں چلتا، دیوانے سے کام چلتا، تو وہ لوگ ظہور امام کی تاریخیں طے کرتے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام پیدا ہوئے تو ان کے بابا نے ان کے عقیدے میں کتنے جانور ذبح کرا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ایک جانور ذبح نہیں ہوا. ایک جانور کتنے سال انسان کی حفاظت کرتا، تو 40 جانور ذبح کرائے تو کتنے سال کے لیے ہوں. چنانچہ انہوں نے قیاس کیا کہ یہ تاریخ کب بن رہی. یہ ساری تفصیلات میں شب نیمہ شعبان پڑھتا ہوں، آج تو بات آ گئی اشارہ کرنا. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جنگ صفین مولا نے مالک اشتر سے کہا کہ میں جب کسی کو مارا تو پہلے اس کی 40 پشتیں دیکھی. 40 ایک عدد ہوتا ہے محاورے والا، یا یہ کہ 40 کا مطلب واقعان 40. تو اگر واقعان 40 ہے تو مولا نے 40 کیوں کا 41 نہیں کا، اس کا مطلب 41ویں پشت میں ایمان و کفر ختم ہو چکا ہو. تو 40 پشتیں کتنے سو سال میں بنتی، اس کے بعد امام آئیں. اور ایک یہ طریقہ، اور کمپیوٹر کی وجہ سے یہ تیسرا طریقہ تو بہت آسان ہے. آج کل کیلنڈر بنانا کوئی مشکل کام نہیں، آپ ایک بار کمپیوٹر کو یہ چیز فیڈ کر دی کہ کب کب 21 مارچ اور 10 محرم ساتھ آ رہے ہیں، کب کب 21 مارچ اور 18 ذی الحجہ ساتھ آ رہے ہیں. کمپیوٹر آپ کے سامنے فہرست دے دے، مثلا کہے گا کہ 1926 میں یہ ہوا، اب اس کے بعد سن 1252 میں یہ ہوگا، اس کے بعد سن 2276 میں یہ ہوگا. تو آپ نے کہا 1926 میں یہ واقعہ گزر چکا، غدیر اور نوروز ایک دن، اب یہ سن 2252 میں ہوگا، اس کا مطلب ابھی 50 سال سے امام نہیں آ رہے. آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، وہاں بھی ریسرچ ہو چکی. نہ صرف یہ کہ ریسرچ ہو چکی ہے، اس کے نتیجہ نکال کے لوگ اس پہ یقین بھی کر چکے. مگر جو چیزیں 5 سال پہلے ہم لوگ اس لیے ممبر پہ نہیں پڑھتے کہ بھائی اگر یہ ایران اور توران کے کسی گاؤں میں ایک بات ہو رہی تو کراچی کے مومنین کو کیوں بتائی جائے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، تو کیوں ان کو کنفیوز کرتے. 5 سال میں وہ چیز پر لگا کے یہاں پہنچ گئے، اب افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ان چیزوں کے لیے بھی پہلے سے لوگوں کو تیار کر دیا جاتا کہ دیکھیے امام کسی کو انگوٹھی نہیں دیتے ہیں, کسی کو کرسی نہیں دیتے, کسی کے ساتھ ڈبل روٹی نہیں کھاتے. یہ تینوں جملوں کے پیچھے تاریخ ہے, تاریخ نہیں آج کل کے حالات, بیان کرنے کا وقت نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ غدیر کے واقعے حارث ابن نعمان کا واقعہ مدنی ہے اور آیت مکی ہے, یہ دشمن اہل بیت کا اعتراض آیا اس کا جواب ہو گیا. مگر غدیر کے واقعے 21 مارچ کے ساتھ جو اس وقت ملا دیا پروردگار, تو کہا کہ جب غدیر کا وارث آئے گا تب بھی 21 مارچ اور اسلامی تاریخ مل جائے گی, تو بیٹھ کے طے کر لو کس کس سال میں امام کے آنے کا چانس ہے اور کس کس سال میں یہ چانس نہیں. جیسے ایک جملہ جو پہلے میں پڑھتا تھا پھر میں نے بند کر دیا, چاہے دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں. پہلے میں اکثر یہ جملہ پڑھتا تھا کہ امام جس سال آئیں گے وہ سال طاق عدد ہوگا. طاق کا مطلب یہ ہے کہ 1, 3, 5, 7, 9 والا آڈ نمبر, ایون نہیں ہوگا, جک نہیں ہوگا. چنانچہ اس کا کم از کم اتنا نقصان تو نکلا کہ جن کو اس بات پہ بھروسہ ہے, ایسی باتوں پہ لوگ بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں. عقیدے کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے, واجبات کی باتوں پہ بھروسہ نہیں آتا, حرام کے مسئلوں پہ یقین نہیں آتا, ایسی باتوں پہ یقین آ جاتا ہے. تو انہوں نے خود طے کر دی کہ اس کا مطلب اس سال امام نہیں آئیں گے, 1420 ہجری طاق تو نہیں, یا 19 میں آئیں گے یا 21 میں آئیں گے. جب اتنے سے لفظ سے لوگوں کے اندر یہ سستی پیدا ہو گئی تو 21 مارچ کو غدیر خوب, یہ تو ایک سال کی بات نہیں ہے, تو 70 سال بعد ہوتا تو گویا 70 سال دو نسلیں بیٹھ جائے تب تو امام نہیں آ رہے, کیونکہ 21 مارچ 18 دن اس کے ساتھ اگلی صدی کے کہیں 25 سال کے بعد بن رہا. ایک صاحب تو وہ چارج مجھے بھی دے رہے تھے, میں نے کہا دے ہی جائیے, میں بھی انسان ہوں, کہیں بیٹھ نہ جاؤں اپنے پاس ہی اس کو رکھیں, لیکن پورا کمپیوٹر سے نکال کے لائے کہ 21 مارچ اور 18 دن کب کب ساتھ آئیں. گھر سے آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن کمپیوٹر تو موجود ہے نا, کب وقت چنانچہ کم وقت تو نہیں ہے, بہت اچھا ہے وہ, چنانچہ آپ اپنے حساب سے 21 مارچ 10 محرم کا چارٹ بنوا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ چیز ذہن سے نکال دیجیے, لیکن اب ذرا ہمیں آگے بڑھنا, اور آگے کیسے بڑھنا, آگے بڑھے عجیب انداز سے بڑھنا ہے کہ آج پہلی شعبان کی رات ہوئی, اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیرت رسول کے بعض واقعات ایسے کہ جو ہماری تقریر کی ترتیب میں کہیں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری تقریر چل رہی ہے سال کے حساب سے, پیغمبر کی عمر کا 45واں سال, 50واں سال, 55واں سال, 65واں سال. کچھ ایسے واقعات ہیں جو کتابوں میں تو بالکل لکھے ہیں کہ یہ ہوا, یہ نہیں لکھا کب ہوا. تمام سیرت نگار اس کی وجہ سے پیغمبر کا انتقال لکھتے ہیں, تو اس کے بعد پھر مزید سیرت کے واقعات چلتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا سال نہیں پتا, اور یہ ہے سیرت پیغام ضرور. انہی میں سے ایک واقعہ اس وقت کا, گرچہ 625 تقریروں نہیں, یہ تو 25 تو میں غلط کہہ گیا, یہ تو اتوار کا عدد بتایا, 213 تقریروں کم از کم 3 مرتبہ یہ واقعہ آیا, مگر آتا, اور ہر بار میں یہ کہہ کے چھوڑ دیتا کہ پورا واقعہ پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور یہ سیرت کا تسلسل بگڑا جا رہا ہے. مگر آج اسی واقعے کو تقریباً پورا پڑھنے کا ارادہ ہے, سیرت کا واقعہ, اور اس واقعے کا چونکہ اچھا اس سے پہلے یہ 3 دفعہ واقعہ کیوں آیا, 15 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ, اب تک 14 سال پہلے گزر گئے, 14 سال میں کم از کم 3 مرتبہ منگل پہلی شعبان کو پڑھ گئی, تو پہلی شعبان کا واقعہ اس لیے 3 دفعہ آ چکا, آج 4th دفعہ اور سن لیجیے, اور انشاءاللہ یہ اس لیے آخری لگ رہا کہ اگلے منگل کی تقریر پیغمبر کا انتقال یہ موضوع بنے گا. میں نے تو تبھی آج ہی باندھی تھی آیتیں پڑھ کر, مگر اب وقت نہ مل سکا, تو یہ سلسلہ اب اس سال مکمل ہو رہا ہے, پھر بھی ایک سال یہ سلسلہ اور چلے گا آئندہ سال انشاءاللہ, لیکن اس میں وہی واقعات آئیں گے جو سیرت کے ہیں, یقینی بات ہے, یا اس میں کوئی تاریخ کا پہلو چھپا ہے, یا اخلاقیات اور ہدایت کا, تو سنانا ضروری ہے. مگر ان کا سن نہیں پتا تھا, اس لیے ہماری ترتیب میں اب تک وہیں فٹ نہ بیٹھ. اب آ جائیے آخری مسئلے, سیرت رسول چل رہی, اور اس سیرت رسول کا بہت ہی نازک مرحلہ آ گیا. غدیر خم کا اعلان کیا ہو گیا, صاحبان ایمان کے چہرے کھل ہو گئے اور صاحبان نفاق کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے. چنانچہ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو مدینے پہنچنے ہی نہ دیا جائے, اور اس سے پہلے شہید کر دیا جائے, اور اس کے لیے بہترین موقع اس لیے مل گیا کہ غدیر خم کے میدان سے آگے بڑھی اور مدینے کے راستے پہ چلیے تو کچھ آگے جا کے پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. خصوصاً سن 1984 تک جو مکہ مدینہ کی سڑک تھی اس میں تو یہ پہاڑ بہت نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ پہاڑ بہت نمایاں. وہ علاقہ کسی پر چھپ کر حملہ کرنے کے لیے بہترین علاقہ. بلکہ چار تقریر پہلے آپ نے سنا کہ پروگرام تو بنا لیا گیا تھا مکے میں ہی پیغمبر کو شہید کرنے، مگر کیوں کھلا علاقہ وہاں ممکن نہیں، تو طے کیا گیا کہ جب رسول مدینے سے کچھ پہلے پہاڑیوں کے راستے سے گزریں گے وہاں شہید کیا جائے. گھر کے ان لوگوں کے توقع کے خلاف میں یہ اعلان ہم نے یہاں پہ اس وقت پیغمبر کی مروت تو نہیں پیغمبر کی وجہ سے بیعت تو کر لی، مدینہ جاتے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے بیعت توڑنا، مگر جب تک رسول زندہ رہیں گے بڑا مشکل. چنانچہ پیغمبر کو مدینہ نہ پہنچنے، یہاں پر حضرت حذیفہ الیمانی وہ عظیم سعادت لے کے آئے، جس کی وجہ سے ایک تو ان کا لقب بنا اور ایک حضرت عمر کی عادت بنی. حضرت حذیفہ الیمانی پیغمبر کے اہم ترین صحابیوں میں ہیں. ان کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ، پیغمبر کے راز رکھنے والے، کسی واقعے کی وجہ جو آپ مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، اس لیے ذرا میں آرام سے اس کو بیان کر دوں. جو واقعہ مشہور ہوتا ہے اس میں ایک آسانی مجھے یہ ہوتی کہ تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہی وجہ کہ ساری زندگی تمام علماء اسلام شیعہ اور سنی متفق کہ حضرت عمر جب کسی صحابی رسول کا انتقال ہوتا تھا پہلے حضرت حذیفہ الیمانی کو دیکھتے، وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر حذیفہ الیمانی نہیں پڑھیں گے حضرت عمر بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس واقعے کی وجہ، واقعہ مشہور ہے اس لیے ذرا جلدی جلدی بیان ہو جائے. اب یہ قافلہ غزیر خم کے میدان سے آگے بڑھا، اور آگے بڑھا تو سوٹ کے آگے بڑھا. غزیر خم جنکشن یہاں پہ قافلہ روکنے کی دو وجوہات میں سے دوسری وجہ یہی کہ یہاں کے بعد ہر علاقے کا راستہ الگ ہو رہا تھا. شام والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، بحرین والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، یمن والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، نجد والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، اور فقط اتنا قافلہ بچ رہا تھا جو مدینے سے چلا تھا. غدیر خم میں 1,25,000 آدمی ہیں تقریباً، مدینے سے آنے والے مشکل سے 20,000، تو 1,00,000 ادھر ادھر چلے گا، یہ 20,000 کا قافلہ چلا. ابھی چند دن تو یہ قافلہ سیدھا چلا کیونکہ راستہ ہموار. ایک دن پیغمبر نے حذیفہ الیمانی کو بلایا اور کہا کہ کیونکہ مدینے جلدی پہنچنا، یہ پہلے تفصیل آ گئی کہ کیوں، بہرحال پیغمبر کو مدینے جلدی پہنچنا. چنانچہ رات کو بھی اکثر پیغمبر سفر کرتے اور دن کو بھی آرام کرتے تھے دوپہر کے اس وقت، جو ویسے لو اور گرمی کا سخت ترین موسم ہوتا. گھر کے مارچ کے مہینے میں اتنی لو نہیں چلتی، پھر بھی پہاڑی علاقہ تب تھا. پیغمبر نے کہا کہ اے حذیفہ، آگے گھاٹیاں شروع ہو رہی ہیں، دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں سے راستہ، اور اس میں پورے راستے کی مشکل ترین گھاٹیاں سے، تو ہم اس کو راتوں رات طے کر لیں گے تاکہ دن کی روشنی میں یہاں پریشانی نہ ہو. آج تم میرے ساتھ رہو گے اور عمار یاسر کو بلا کے لاؤ. جب عمار یاسر آ گئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ عمار، میرے اونٹ کو آگے سے تم سنبھالو اور اس کی مہار پکڑ کے چلو، اور حذیفہ میرے پیچھے آ کے تم بیٹھو. دونوں طرف سے آج بھی اگر کسی سربراہ مملکت کی گاڑی جاتی تو اسکواڈ کی گاڑی ایک آگے جاتی ہے پیچھے آتی ہے. پیغمبر نے عمار کو آگے رکھا، حذیفہ کو پیچھے رکھا. ادھر حذیفہ الیمانی کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب ایک سٹیل کا ڈبا لے کر گھوم رہے تھے اس علاقے میں. بعد میں پتا چلا کہ سٹیل کے ڈبے میں کنکر بھرے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ رات کا اندھیرا ہوگا، کھلے علاقے کا اندھیرا تو پھر بھی اونٹ برداشت کر لے کیونکہ صحرا کا جہاز، صحرا کھلا علاقہ، چاروں طرف ریتی ہے، پہاڑیوں کے درمیان اندھیرے کے بیچ میں آدھی رات. تاریخ بھی ذلحج کے مہینے کی 20 سے آگے نکل چکی ہے جو چاند چھپ جاتا. چنانچہ یہ جو کنکر بھرے گئے ٹین کے ڈبے میں، اس کا ایک مقصد، اور وہ مقصد ابھی سامنے آیا کہ اس طرح سے یہ قافلہ چلا. حذیفہ کہتے جب اس گھاٹیوں کے درمیان پہنچ تو اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ، دونوں طرف پہاڑ اور اندھیرا بڑھ گیا. عین اس موقع پر اونٹ کے پیر کے نیچے کوئی چیز ایسی پھینکی کہ ٹن 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 ایک ایسی آواز آئی کہ اونٹ جو تھا گھبرا گئے، بے قابو ہو گئے. اور وہ بے قابو ہو کے بھاگ رہا ہے اور ہمارے یاسر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میری ہر ممکن کوشش اور ہر ممکن طاقت کے باوجود یہ اونٹ رک نہیں رہا. ہمارے یاسر کی عمر اس وقت کتنی؟ تقریباً اس وقت ہمارے یاسر کی عمر 75 اور 80 سال کے درمیان. اب بہت ضعیف صحابی جب تفین میں شہید ہوئے تو 110 سال کی ان کی عمر. عمار کہتے ہیں اونٹ مجھ سے نہیں رک رہا. اگرچہ یہ ایک الگ تقریر کا عنوان بنے گا پیغمبر کے وہ معجزات جن کا تعلق جانوروں سے, مگر یہاں بھی پیش آیا کہ پیغمبر ایک بار اونٹ سے ایسی بات چیت کہ اونٹ بھی عربی بولنے لگا اور پیغمبر نے کہا خبرا مت, پریشان نہ ہو, میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا پائے. اور اونٹ نے پھر پلٹ کے جواب دیا کیوں؟ یہ الگ سے واقعہ آنے والا ہے معجزات میں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اور ایک بار پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ حذیفہ الیمانی, اے حذیفہ, یمانی تو نہیں کہا, اے حذیفہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا؟ اچھا حذیفہ تو پیغمبر کی پیٹھ سے اپنا سینہ ملا کے اس طرح بیٹھے کہ پیچھے سے کوئی کنکر بھی مارے تو پیغمبر کے نہ لگے. عمار اور پیغمبر میں فاصلہ, کیونکہ عمار زمین پر پیدل چل رہے اونٹ کے آگے آگے, تو پیغمبر نے حذیفہ کو اپنے راز میں شریک کیا. واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اتنا کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب لگ رہا, لیکن کیا کروں, اتنا تو کہنا پڑ رہا. اے حذیفہ پتا ہے کہ کیا ہوں؟ دو مشہور منافقین, انہوں نے یہ چاہا کہ اونٹ کو اس طرح سے بھڑکا دوں کہ اونٹ مجھے گرا دے اور اونٹ کے پیروں تلے مارا جاؤں یا ویسے ہی گر کے مارا جاؤں, اور ایک شہرت ہو جائے کہ پیغمبر حادثاتی موت میں شہید ہو. طریقہ یہ بھی ہوتا, دنیا نے ہر چیز سیکھی ہی نہیں لوگوں سے. کبھی کسی کا جہاز گر جاتا ہے, کبھی کسی کی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی جیپ کا حادثہ ہوتا. صدام نے تو ٹرالر کے حادثے میں اتنے علماء شہید کروائے, سلسلہ ایسی کہا سارا منصوبہ وہیں سے ہے, سب کی اثاث وہی لوگ کا, یہ ان کا ارادہ تھا. اور یہ لوگ اکیلے نہیں, ان کے ساتھ 12 اور آدمی 14. اب دیکھیں 14 کا عدد بڑا مقدس بھی ہے, 14 کا عدد ایسا بھی. جو میں نے شروع میں کہا تھا اسی فرات کے کنارے حسین شہید ہوئے, وہیں ابن زیاد واسل جہنم. خیر تو کہا کہ یہ 12 اور بھی, کیا میں تمہیں ان کے نام نہ بتاؤں؟ حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. پیغمبر نے 14 کے 14 نام بتائے. حذیفہ نام سنتے جا رہے ہیں, لیکن 3-4 نام سنے تو حذیفہ ایک دم چونک, پیغمبر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. دل ہی دل میں کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات پہ شک بھی نہیں مگر یقین بھی نہیں آ رہا. یہ والے آدمی اور پیغمبر کی ہلاکت کا اس میں حصہ لے ہو ہی نہیں سکتا, ضرور کوئی دھوکہ اور غلط فہمی ہو رہی. جیسے ہی حذیفہ کے دل میں یہ خیال آئے پیغمبر مسکرائے. یہ یاد رکھیے گا کہ وسواس آنا اسلام میں حرام نہیں. وہ ایک منزل آتی ہو تو مولا ہی کے پاس ہے کہ لو خوشے بل خدا بیٹا, سارے پردے بھی ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم اور آپ تو اس منزل پہ نہیں, ہم اور آپ تو کیا حذیفہ بھی نہیں, ابو ذر بھی نہیں, فقط سلمان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی کس لیے. تو حذیفہ کے دل میں خیال آئے, شک نہیں ہے لیکن بات بات ہے پھر یقین بھی نہیں کرتا. گھبرا کے سوچا کہ یہ لوگ اور اپنے رسول میں اس طرح سے حصہ. پیغمبر نے کہا حذیفہ تم کیا سوچ رہے, بہت دکھا بھی تو اس لیے کہ 14 کے 14 اپنے اس منصوبے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے کہ کس طرح اونٹ بھاگے گا, رسول کو گرایا جائے گا. پھر میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پہاڑیوں کے دونوں طرف سے ہی جا رہا, چنانچہ اونٹ اگر ایک بار جھٹکا دے تو ضرورت بھی نہیں اونٹ کو کچلنے کی, دائیں بائیں کی دیواروں سے جہاز میں ٹکرا کے گرے گا پہاڑیوں, تو شہید ہونا یقینی. پیغمبر نے کہا دیکھو انہیں پہاڑیوں کے اوپر, اب کوہ ہمالیہ یا کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ والی پہاڑیاں نہیں ہیں, سیدھے سے ہیں جو عرب میں ہوتے تھے. ایک بار حذیفہ نے اوپر دیکھا مگر اندھیرا تو اتنا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے, پروردگار نے آسمان پہ بجلی چمکائی اور اتنی دیر یہ بجلی چمکی رہی کہ ایک ایک چہرہ نظر آ گیا حذیفہ کو. پیغمبر نے نام بتایا, خدا نے چہرے دکھائے, اور اس کے بعد یہ قافلہ 3 آدمیوں کا, عمار آگے ہیں, حذیفہ پیچھے ہیں, رسول درمیان ہیں, اور یہ قافلہ اس کھاتی سے نکل آئے. فجر کا وقت ہو رہا, اللہ کے رسول وضو کے لیے قافلے کو روکتے ہیں. اب ادھر وہ 14 آدمی دیکھا کہ اللہ کے رسول بخیر و عافیت باہر آ گئے تو اب گھبرا, چنانچہ انہوں نے اپنی ایک ہنگامی میٹنگ کرنا چاہیے. اچھا میٹنگ میں سب کو تو بلانا ضروری نہیں, ادھر پیغمبر کے علم میں پہلے سے, اب میں بہت زیادہ واقعات کو روک روک کر, کہیں الفاظ کو بدل کے, کہیں مفہوم تک کو بدل کے پیغام آپ کو دے رہا ہوں. پیغمبر نے وضو کے فوراً بعد نماز شروع کرانے سے پہلے ایک اعلان کروا دیا کہ آج کا دن ایسا دن کہ جب تک یہ قافلہ حرکت میں نہ آئے دو آدمی کہیں پر اکیلے جمع نہ ہو, سب الگ الگ رہیں یا ایک ساتھ مل کے رہیں. کسی کی سمجھ میں اس حکم کی علت نہیں آ رہی مگر حکم رسول کا, خبردار دو آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہیں. لیکن دو ایسے بے چین تھے کہ یہ حکم رسول ماننا مشکل ہو رہا تھا. سوچا ذرا پہاڑی علاقہ اور یہ کہ فجر کا وقت ہے, اندھیرا بھی ہے, لوگ بھی نہیں کے عالم میں, کونے میں گئے اور ایک اور اپنے ساتھی کو بلایا اور میٹنگ کر لی. پیغمبر نے خاص ایک آدمی کو بھجوایا, نہیں پیغمبر نے نہیں بھجوایا, حذیفہ کہتے میرا غلام صالح وہ ادھر سے نکلا. غلام حذیفہ کا ہے مگر دشمنی اہل بیت میں ان سے بھی زیادہ تھا. کہتے عجیب میرا غلام کا انتہا اس وقت دشمن اہل بیت, غلام تھا تو غلام پیسہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. وہ ادھر چلا گیا, وہ گیا تو اس نے دیکھا حکم رسول کے خلاف ایک جگہ پہ میٹنگ ہو رہی ہے. وہ پہنچ گیا, کہا کہ یہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے, ورنہ میں جا کے ابھی رسول کو اطلاع دوں گا کہ آپ نے منع کیا ہے اور منع کر کے ہی یہ منظر سامنے آ گئی. کہا کہ نہیں جا کے بتا دوں, یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم تو کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں رسول کے سامنے, تو جا کے بتا دوں ہم راز میں شریک نہیں کریں گے. حذیفہ کہتے میرے غلام نے کہا کہ اس کے کان کھڑے ہو, کہا کہ کیوں شریف نہیں کرو گے, کون سا ایسا راز, کہا یہ بتاؤ ابھی غزیر خم میں تم سے نا تمہارے دل پہ کیا گزری, صرف یہ بتاؤ. کہا کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں پھنس جاؤں مگر مجھے علی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ رکھنا پڑے, کاش کوئی آسمانی بجلی کر گرے اور مجھے جلا کے راکھ کر مگر مجھے علی کی بیعت نہ کرنا پڑے. ان لوگوں نے پوچھا یہ خیال کیوں آ رہا, وہاں تو لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے جوش و خروش میں, کہا تمہیں نہیں پتا کہ اتنی دشمنی اور بغض ہے مجھے ذاتِ علی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی علی کا نام میرے سامنے گجائیے کہ مجھے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا پڑے, کیا پھر تم اس قابل ہو کہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو بیٹھو. اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ منصوبہ ہمارا کہ اب سے جو ہو گیا سو ہو گیا, مدینے پہنچتے ہی ہمیں کیا کرنا, اور ہم نے یہ طے کیا کہ مدینے پہنچتے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب تحریر میں لکھ کے دستخط کروانا. حذیفہ کے غلام سالم بھی اس میں شریک ہو گئے, مگر کسی نے جا کے رسول کو خبر دے دی کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کیا ہے اور آج یہ واقعہ ہو رہا. پیغمبر نے بلایا کہا بھائی کیا ہو رہا, تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کہا ہم نے سنا ہے کہ تم تین چار آدمی قافلے سے الگ, کا غلط سنا, کسی نے چغلی کھائی ہے تہمت لگائی ہے ہم اور آپ کے حکم کے خلاف ورزی کر, ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے پسینے کی جگہ خون بہاتے آپ کے نام پہ مر جائے. پیغمبر نے کہا کچھ نہیں کیا, جاؤ تم جاؤ چلے جاؤ, جو تم سے پوچھا گیا یہ تو نہیں کہا, مفہوم یہ تھا کہ اس پر بھی معذرت. حذیفہ گھبرا کے کہتے اللہ کے رسول ہر چیز تصدیق شدہ موجود, رات کو ان کو وہاں بھی دیکھا گیا ابھی ان کی میٹنگ اور آپ نے چھوڑ دی. کہا ہاں, اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ جب تک محمد کمزور تو ہر ایک کو برداشت کیا, دشمنوں کو ملا دیا, منافقوں کو ساتھ رکھا, اور جب طاقت اور حکومت آ گئی تو پرانے آدمیوں کو چن چن کے ہلاک کرنا شروع کر دیا. ٹھیک چاہیے واجب القدر, لیکن یہ تہمت اور الزام مجھ پہ نہیں آنا چاہیے جو دنیا کے ہر انقلاب اور دنیا کے ہر علاقے کا دستور ہے, وجود اسلامی انقلاب کہ جب بھی نیا نظام آتا پرانے لوگوں کو چن چن کے مارا جاتا, یہی نہیں اپنے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کیا جاتا. پیغمبر نے کہا میں یہ تہمت نہیں لگوانا چاہتا ہوں. حذیفہ کہتے کہ اس کے بعد سے میرا طریقہ بدل گیا کہ جب بھی ان 14 میں سے کسی کا انتقال ہوا میں ان کے جنازے میں کبھی نہ گیا. مدینے میں اکثر لوگ پوچھتے تھے نام تو بتاؤ, لیکن رسول کا راستہ میں نے چھپا کے رکھا. البتہ حضرت عمر اس انداز سے پہچان لیتے تھے کہ حذیفہ کو کس کس کے نام بتائے گئے کہ جہاں حذیفہ جنازے میں نہ جائیں وہ بھی نہیں جاتے. اب ہوا کیا, حذیفہ کی روایت پر آج کی تقریر ختم کرنا. حذیفہ کہتے ہوا ہی کہ پھر یہ لوگ مدینے پہنچ گئے اور جب 14 آدمی تھے انہوں نے اپنا حلقہ بڑھا کے 4,000 تک پہنچا دیا. باقاعدہ کنوینسنگ ہوئی مدینے کے اندر اور ایک معاہدہ لکھا گیا جو حیات القلوب کی جلد دوم اردو ترجمے کے صفحہ نمبر 825, 826 اور 827 پر. حیات القلوب کا صفحہ فل اسکیل سائز کا صفحہ ہوتا, اس کے 3 صفحوں پہ یہ معاہدہ لکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا اور ختم کس میں ہو رہا, والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و آلہ اجمعین. جملہ یہ آخری, اس کے بعد 14 کے دستخط اور مہر. حذیفہ سے پوچھا گیا اے حذیفہ کیا تم وہاں پہ تھے؟ نہیں تھا. تمہارا غلام تھا؟ نہ تھا. کیا غلام نے آ کے یہ خبر بتائی؟ کیا نہیں بتائی نہیں سکتا، اس لیے کہ 14 نے حلف بھی اٹھایا تھا کہ اس کے بارے میں کسی پندرمے کو نہیں بتائی. جو اصل روایت مجھے پہلی شعبان کے اعتبار سے پڑھنا تھی، اب نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں رکھتا. سفارش کر سکتا ہوں کہ جا کے مفاتیح الجنان پہلی شعبان کے اعمال میں وہ روایت دیکھ لیجیے. پہلی شعبان وہاں نہیں ملے گی کہ ماہ شعبان کی فضیلت، نہیں، فضیلت کے بعد دو تین بار پلٹیے پھر آئے گا پہلی شعبان کے اعمال، روایت وہاں ملے گی. لیکن اس کا رب تو میں نہیں بنا پایا حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کچھ شعبان کی فضیلت والی روایت پڑھ دیتا. ایک بار پھر کر عرض کر دوں، تقریر کے بیچ میں نے کہا تھا ایک روایت میں نے 3 دفعہ پڑھی، آج چوتھی مرتبہ پڑھی، تو چوتھی مرتبہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کسی کے پاس کیسے رک جائے اور وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہے کہ اس میں چوتھی روایت کہاں ہے، تو ریکارڈ کرنے والے کی شامت آ جائے کہاں گئی وہ چوتھی روایت. وہ چوتھی روایت وقت کی کمی کی وجہ سے آج چھوڑ دی، البتہ بعد میں ضرور آئے گی چونکہ وہ خود سیرت رسول. ابھی دیکھیے رب کہاں پہنچ رہا. بس 8:15 آج کل شروع ہوا تھا، اس لیے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. جو لوگ 8:30 کا اندازہ لگا کے آ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ آج مولانا 15 منٹ جلدی ممبر سے اتر رہے ہیں. میں تو خود چاہتا ہوں کوئی ایسا خوش قسمت دن آ جائے، آج تو بہرحال نہیں ہے، 65 منٹ تو ہو چکے ہیں. اب سنیے آخری جملے، حذیفہ یعنی اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، حذیفہ 3 صفحے کی روایت لفظ بلفظ تم نے سنا دی. اس لیے کہ خالی زبانی روایت نہیں، لکھی جا رہی ہے، پورا متن پڑھ کے سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا وآلہ اجمعین، پورا پڑھ کے سنا دیا. تم تھے وہاں پہ؟ نہیں تھے. غلام تھا؟ ہاں غلام تھا. کیا آ کے اس نے بتایا؟ جی نہیں، وہ تو بتا ہی نہیں سکتا. جس جس نے اس پہ دستخط کیے ہیں ان سب کے حلف اٹھوایا گیا، تو پھر یہ روایت کہاں سے سامنے آئی؟ عجیب جواب دیا حذیفہ نے. البتہ حذیفہ کا یہ جواب بھی بیان نہیں کر پا رہا ہوں. ایک ایسی شخصیت کا نام آ رہا جو ان کا نام لینے کا مقصد یہ کہ اب تک جو احتیاط کی اس پہ پانی پھر گیا. البتہ آپ حضرات اگر ذرا سے اپنی تاریخی معلومات کو ذہن میں تازہ کریں تو اب سنیں، حذیفہ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے اس آدمی نے آ کے بتایا جو اس وقت اس گھر میں تھا. اس کا تعلق اس گھر سے آیا، ایسا تعلق کہ وہ اس معاہدے میں نہیں لایا جا سکتا، پکا محب اہل بیت، مگر اس کو گھر سے نکالا بھی نہیں جا سکتا. جو تو وہ گھر میں تھا، اگرچہ اس کمرے میں نہیں تھا، گھر میں تھا. اس نے ایک ایک بات سنی، اور چونکہ اس کو یہ پتا کہ پیغمبر مجھے سب کے نام اور تفصیل بتا کے گئے، تو اس نے آ کر مجھے بتا دیا. اوروں کو تو نہیں بتا سکتا ہے وہ شخص، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب دوسروں سے یہ نام چھپائے تو خود بخود ایک تصور بن رہا ہے کہ کسی مسئلہ سے پیغمبر اس بات کو عام نہیں کرنا چاہتے. تو وہ آدمی جس نے پوری سازش سنی، جب لکھا جا رہا تھا تو پورا متن سنا، وہ دوسروں تک پہنچانا بھی چاہتا ہے، حذیفہ تک پہنچا ہے کہ تم پر رسول نے بھروسہ کیا، اور خاص اس معاملے میں تو پورا بھروسہ کیا. حتیٰ یہ اس رات کو مولا کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، مولا خود ایک پارٹی اور فریق سے پیغمبر ان کو اس میں نہیں لانا چاہتے. تو اے حذیفہ میں گواہ ہوں، اور اس آدمی کی وجہ سے تاریخ اسلام میں یہ ایک احسان ہو گیا کہ صفحہ 825 826 827 والا پورا متن ہمارے سامنے آ گیا. اب پورا پتا چل گیا کیا نقشہ بنایا گیا، جس کا آغاز اس بات سے تقریباً کہ ہم غدیر خم کی بیعت کو توڑتے ہیں. آپ نے اتنا تو سنا ہے کہ غدیر خم کی بیعت کی لوگوں نے، یہ سنیے کہ باقاعدہ عمل سے نہیں، باقاعدہ زبان اور تحریر سے لکھ دیا کہ ہم توڑتے ہیں اس بیعت کو، جسے ابھی شاید 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، توڑتے ہیں. اور اب یہ ہمارا ارادہ ہے. کچھ جملے ایسے ہیں جو میں ذرا تھا بدل بدل کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ آئندہ تھا جو سیرت رسول کا وہ حصہ بنے گا کہ پیغمبر کا انتقال. پھر بھی ابھی یہ سلسلہ مکمل نہیں ہے، کچھ تقریریں باقی. خیر اب سنیے، اب سنیے، یہ ساری بات میں نے کہی تھی نا، اس سے خاص پیغام بنا رہا ہوں. سیرت بنیادی طور پہ واقعات ہے، لیکن کچھ کچھ آپ کے لیے ہدایتیں. کیا بنا مثلا کہ اس کو اتنا چھپایا گیا مگر یہ رات پتا چل گیا محبان اہل بیت، اس لیے پتا چل گیا کہ حذیفۃ الیمانی اس آدمی نے آ کر لفظ لفظ سنا دیا. کون سا آدمی تھا جو تھا محب اہل بیت، مگر جس گھر میں یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے گھر والا اس کو وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا. عجیب بات کہ آپ میں سے اکثر کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں، میں تو یہ سوچ کے تیاری کر کے آیا تھا کہ تو ہر ایک کو معلوم ہوگا ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں خیر ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں لیکن سنیے خاندان اہل بیت سے انتہائی قربت رکھنے والا یہ شخص کون ہے؟ یہ کوئی مرد نہیں عورت ہے. کون سی عورت؟ اسماء بنت عمیر. یہ وہ خاتون جن کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی. جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت کے نتیجے میں دوسری شادی ان کی ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی, یہ والا گھرانہ, اور اس کے بعد تیسری شادی پھر مولا سے ہوئی اور اپنے ساتھ یتیم بچے محمد کو لے کے آئیں کہ جس کو علی نے اپنا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرار دیا. اسماء بنت عمیر اس گھر میں ہے کیونکہ گھر کی مالکہ بیوی ہے. جس گھر میں یہ ساری بات ہو رہی ہے شریک حیات بیوی تو گھر میں رہے, بلکہ اب یہ اگلا جملہ مذاق کا جملہ ہے, مذاق نہیں اندازے, بلکہ سارے گھر والے تو بہت مصروف کام, بہت اہم کام میں مصروف. وہ سارے آدمی جتنا اہم کام ہوتا ہے اتنا آدمی ٹینشن میں آتا ہے, جتنا ٹینشن میں آتا ہے اتنا آدمی کو کچھ سہارے چاہیے ہوتے ہیں. سگریٹ لاؤ, ہوکا لاؤ, پانی لاؤ, چائے لاؤ, یہی ہوتا ہے نا کہ جتنا اہم کام اس وقت کرنا. بیویوں کی مرن آتی ہے اگر شوہر کو مسئلہ ہے, ساری رات بیٹھ کے کسی کمپنی کا آڈٹ کرنا, آڈٹ اس کم وقت کو کرنا ہے, ساری رات جا کے چائے اس کو بنانا. البتہ ویسی بیویاں رہی کہاں, یہ تو 15 سال پہلے ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب یہ ایک اندازے والا جملہ ہے لیکن اتنا غلط اندازہ بھی نہیں. جب یہ سب لوگ بیٹھے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے, 4000 آدمی نہیں 14, تو ان کا کھانا, ان کا پانی, ان کے لیے چائے, جو بھی طریقہ, تو اسماء کو نہ صرف یہ کہ جاگنا پڑ رہا بلکہ بہت ایکٹیو ہونا پڑ رہا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اول تا آخر پورا سنا ایک ایک لفظ, اور آ کے حذیفہ کو سنا رہی ہے. حذیفہ کی وجہ سے نام بھی ہمارے پاس آئے, پورا یہ متن بھی ہمارے پاس آئے, اور اس کے فوراً بعد پیغمبر کو جب یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے یہ کیا کہ یہ بیعت توڑنے والے کسی طرح مدینہ سے چلے گئے, اور اس کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا کر کے اس میں اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے, لوگوں نے مان کے نہ دیا. جیش اسامہ یہاں سے لے کے پیغمبر کا انتقال, دیکھیے اگلی تقریب پیغمبر کا اپنے مرنے سے پہلے جنت البقیع جا کے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت, جیش اسامہ, جمعرات کا واقعہ یعنی کاغذ و قلم والا, چوتھی چیز پیغمبر کا اس کے باوجود ایک وصیت نامہ لکھوا دینا, اور پانچویں چیز پیغمبر کا انتقال. یہ اگلے منگل کی تقریر کے پانچ موضوعات, ہر موضوع ایک تقریر کرتا. المیہ جمعرات پر تو آغاز تیجانی نے 400 صفحے کی کتاب لکھی, لیکن آپ نے خود یہ فہرست سمجھ لی کہ جیش اسامہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا, جمعرات کا واقعہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا, کاغذ و قلم والا, بقی والا واقعہ 5 منٹ کی دعا, پیغمبر کی اپنی تحریر اور وصال. چنانچہ 4 تقاریر کو ایک میں جمع کرنا پڑ رہا ہے, نہ میرے پاس وقت کی کمی ہے نہ آپ کے پاس. جب 214 تقریر آپ نے سن لی, اگر آئندہ منگل تک ہم زندہ رہے تو اور بھی سن سکتے. حالات یہ جملے اس لیے کہہ رہا کہ شاید اسی بہانے کم از کم پوری سیرت نہ صحیح تو یہ واقعات آپ کسی کتاب میں پڑھ لیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے ہی اسماء بنت عمیر نے یہ تلک, پیغمبر نے اپنی طرف سے تدبیر شروع کر دی. وہ آئندہ منگل, مگر اسماء بنت عمیر آج شب یکم شعبان, دو جملے تو کہیں آج کی رات بھی بہت اہم ہے, اور آج کی رات سے زیادہ کل کا دن بہت اہم ہے. یعنی یہ عبادت کا ایک ایسا موقع کہ جو جملہ یکم شعبان کے دن کے حوالے سے آیا شاید اور کسی دن کے حوالے سے نہیں آیا. عید کے بارے میں میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں آ رہی, بقرعید کے بارے میں نہیں آ رہی, 27 رجب کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں آ رہی ذہن میں, 3 شعبان, 13 رجب اور 18 ذی الحج نہیں. اب اتنا تھک چکا ہوں, ہو سکتا ہے ذہن کام نہ کرا لے. یکم شعبان کے حوالے سے ایک ایسی حدیث جو کسی اور اہم تاریخ کے حوالے سے نہیں. یہ تو ہے نا اہم تاریخوں میں کہ روزے رکھو, یکم شعبان کا روزہ بھی. البتہ یکم شعبان کے روزے کے ساتھ ایک عجیب جملہ, پیغمبر فرماتے ہیں کہ پہلی شعبان کو میری مدد کرو روزہ رکھو. روزہ رکھو الگ بات ہے, میری مدد کرو, یہ لفظ اللہ کا رسول عجیب لے کر آ گیا کل کے روزے کے. لفظ ہی ایسا ہے کہ آدمی تڑپ اٹھے کہ اگر کل کا روزہ پیغمبر کی مدد قرار پا رہا, لیکن روزہ تو پھر بھی ہر اچھے موقع پر سوائے عید و بقرعید کے, لیکن کل کے بارے میں یہ ہے کہ کل واجبات سے ہٹ کر نیکی کا کوئی ایک سارا کام ضرور کرنا. دیکھیں ہر اچھے دن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں نیکی کے کام کا ثواب اور بھی زیادہ، مگر وہ فارمولے اور اصول کی وجہ سے نام لے کر، بلکہ نام ہی نہیں، پیغمبر نے ایک لسٹ بھی ہم کو دی جو باقی میں موجود ہے کہ کل کا دن جو واجبات ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے بارے میں تو کہنا ہی بیکار ہے. کہا کہ کل کا دن کوئی ایک الگ سے نیکی ضرور کرو، پہلی شابات، چاہے کوئی سنت نماز پڑھ لو، چاہے قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرو جو پیغمبر کے جملے، چاہے کل کے دن روزہ نہیں، روزہ تو الگ اس حدیث میں روزہ نہیں، اور چاہے تو کل کے دن کوئی پرانا قرضہ ادا کر دو، ایسا قرضہ کہ جس میں دینے والا مایوس ہو چکا ہو وہ قرضہ ادا کر دو، کسی یتیم کو خوش کر دو، کسی گھر کا جھگڑا طے کرا دو، چاہے باپ اور ماں سے اولاد کا جھگڑا ہو، یہ رسول کے جملے، شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا ہو، کسی اجنبی کا جھگڑا ہو، کسی بیمار کی عیادت کر دو، کسی جنازے کو کندھا دے دو، کسی ایسے آدمی کو جس سے تم ناراض ہو چکے اس سے دوبارہ بات چیت شروع کرنے پہنچ جاؤ، کوئی ایسا پریشان حال مل جائے کہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کی مدد ایک لسٹ دی. تقریباً اس لسٹ کے اندر 28 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور کرو، الگ سے ایکسٹرا جو واجبات ہیں وہ سب کرنا ہے. تو اب باقی ہمیں پتا ہے فقیر میں نیک کام کریں گے ثواب ملے گا، لیکن خاص یہ نام لے کر، ہاں اس کے اندر چیز رہے گی، امر بالمعروف سے نہیں انل منکر کر لو، کوئی ایک موقع ضرور ان نیکیوں کے، خاص اس دن کے حوالے سے یہ بات آئی، کوئی ایک نیکی کرنا، بلکہ روایت بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے 4 صحابیوں نے اس دن نیکی کی تھی تو اللہ نے 4 کتنے بڑے تحفے ان کو دیے، تو خاص یہ گزارش کی گئی. بلکہ باقی جو ہمارے یہاں خوشی کے موقع آتے ہیں وہاں تو حدیثوں سے ہم کچھ یہ تاثر لیتے ہیں، دیکھیں امام نے یہ نہیں کہا، یہ تو ہمارا کھیل ہے نا، ہم یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہاں تو آج کچھ گناہ کر لو، کچھ ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھائی غدیر کے موقع پر 3 دن تک تمہارا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا ہے، فرشتے جو ہے گناہ لکھنا بند کر دیتے. اب امام کا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ خوشی کا کتنا موقع، ہم نے سوچا کہ تو بہترین موقع ہے بھائی، 3 دن فرشتے چھٹی پہ چلے گا، جس کے گانے سننا، زنا کرنا آج ہی کروں، ہم نے نتیجہ کچھ اور نکالا. لیکن یاد رکھیے خوشی کے مواقع پر ایسی کچھ حدیثیں کہ امام تو خوشحالی کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم تو بہرحال اپنے مطلب کی بات. بھائی جو آدمی تو دل کو جو چیز لگی، اندھے سے پوچھا آسمان سے کیا چمک رہا ہے، بھوکے اس نے کہا روٹی چمک رہی، اسے تو چاند بھی روٹی نظر آئے گا بھوک لگی، تو ہمیں تو فرشتوں کی چھٹی بھی گانے کا اور زنا کا اور چوری کا اور ریبت کا بہترین چانس نظر آئے گا. لیکن امام کا یہ مقصد نعوذ باللہ ہو بھی نہیں سکتا، ہے بھی نہیں، مگر کچھ جملے تو ایسے آ گئے نا. تو خوشی کے موقع پہ ایسی بہت سی حدیثیں آتی کہ آج اللہ رعایت کرے گا، آج فرشتے چلے جائیں گے، مقصد اس دن کی اہمیت بتانا، مگر پہلی شعبان الٹی حدیث آئی، 28 نیکیوں کے نام دیے گئے کہ آج واجبات سے ہٹ کر ان میں سے کوئی ایک انجام دے، اور وہی یہ پوری لسٹ آپ کو مل جائے گی مفاتیح الجنا میں پہلی شعبان کے فضائل. اصل جملے یہ نہیں، اصل جملے یہ کہ آج جنت اپنا درخت دنیا میں لٹکائے گی، توبہ اس کا نام، جہنم اپنا درخت دنیا میں لٹکائے گی، زقوم اس کا نام، جنت کے درخت کی شاخیں بھی نکلی ہیں، زقوم جہنم کے درخت کی شاخیں بھی نکلی ہیں. 28 کام بتا دیں، شاید 28 ہے، شاید 27 اور گنتی میں آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اعتراض نہ کریں، کیا اگر 15 کام کر لو گے تو یہ جنت کی شاخ خود پکڑ کے تمہیں کھینچ کے اپنے جنت میں لے جائے گی. پیغمبر نے کہا میں نے زید بن حارثہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا تو جنت کا درخت ان کو لے کے گیا. ایک ہوتا ہے ہمارا جنت میں جانا ہے، ایک درخت جنت کا ہمارے پاس آ کے ہم کو لے جانا، محاورہ الٹا ہو گیا. ہماری زبان کا محاورہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا، پہلی شعبان کی نیکی کے نتیجے میں کنواں چل کے پیاسے کے پاس آتا کہ آج چل اب میں تجھے لینے آیا ہوں. مگر دوسری طرف کل کے 14 گناہ بھی بتایا کہ خبردار یہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ جہنم کی شاخیں اس وقت تمہارے گھر میں آ گئی. جیسے ہی یہ گناہ کیا اور اس نے ایک بار پھینک دیا. اچھا عجیب بات یہ جو گناہ روکے اس کے اندر زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، گانا ہے، بہت نمایاں کر کے ہے کل کے گناہوں میں گانا نہ سننا. حدیث وہاں پڑھ لیجیے گا، میرا دل بھی چاہ رہا بیان کروں لیکن میری تھکن، اور ابھی یہ ٹکڑا باقی ہے. مسئلہ یہ آپ کہیں کہ ابھی 5 منٹ اور بیٹھ سکتے، وہ تو بیٹھنا ہی ہے آپ کو، ابھی تو ٹکڑا باقی ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہ تفصیل لے آؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. اطمینان اس بات کا کہ یہ حدیث ایسی کتاب میں ہے جو اردو کی بھی ہے اور ہر گھر میں، اور دوسرا اطمینان اس بات کا ہے کہ بہرحال لفظ بلفظ نہ صحیح خلاصہ تو دے دی. تو کل وہ خاص خوشحالی جو اسلام کی تمام خوشحالیوں سے اس لیے مختلف کہ خاص نیکیوں کی فہرست بتا کے کہا گیا اس میں سے کوئی ایک نیکی کر لینا الگ ایکسٹرا ساری کر لو تو کیا کہتے. مگر اس وقت ہمارے سامنے ان نیکیوں کی فہرست میں سب سے اہم وہ نیکی آتی جس کو میں نے آخر میں بیان کی, وہ میں بھولا نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ بیان کی. میں نے کہا نا پیارے ارے ایک امر بالمعروف تو رہی جا رہا ہے, یہ امر بالمعروف کسی ایک گناہگار کو بھی اگر آپ ہدایت کا کلمہ کل پہنچا دیں, نہ صرف یہ کہ اس روایت میں ہے جو رسول نے کہا, مولا کے واقعے میں بھی تو ہے نا. کل دیکھا لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر ایک فضول سے مسئلے پر قرآن کی آیتوں سے بحث کر رہے ہیں. بحث قرآن کی آیتوں سے ہو رہی ہے, مسئلہ بالکل فضول ہے. مولا نے کہا پہلی شعبان ان مسائل کے لیے. ارے جاؤ آج تو ہمارے شیعوں کو یا نماز پڑھنا یا زکات دینا یا امر بالمعروف کرنا. مولا نے 28 چیزوں کو سمیٹ کے تین بنا دی, قرآن حدیث اور مسجد کوفہ جیسی افضل مسجد. کہا یہ یہاں آج بیٹھ کر یہ بحث کرنے کا دن نہیں, آج پہلی شعبان ہے. پہلی شعبان یا نماز پڑھو یا زکات دو اور یا پھر امر بالمعروف کرو. کتنا اہم دن بنایا اس حوالے سے. اور پروردگار نے مکمل کرنے کے لیے اس مسئلے سے اپنی اس ولیہ کو اس دنیا میں آج بھیجا کہ امر بالمعروف کی سب سے بہترین مثال ہے زینب کبریٰ. گرچہ ابھی کل یعنی پرسوں 28 رجب کو آپ نے سنا تھا, بعض روایتیں ہیں نا کہ آج شہزادی کی شہادت ولادت, بلکہ معتبر روایت ہے. پرسوں آپ نے سنا تھا حسین جب مدینے سے چلے تو لکھ کے گئے تھے کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں. اصل میں جہاد ہے کربلا امر بالمعروف, لیکن اس میں اصل امر بالمعروف جو نظر آئے وہ زینب کے ذریعے نظر آئے. یقیناً یہ حسین نے امر بالمعروف کیا, اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر. مگر واقعا اگر آپ دیکھیں تو حسین کے امر بالمعروف فرق نہ صحیح, تو برابری کا امر بالمعروف زینب کا. حسین نے تو شہادت دی محدود مجمع, زینب ہے جس نے کبھی کوفے کو ہلایا کبھی شام, کبھی بازاروں میں انقلاب وفا کیا کبھی درباروں. تو آج جو تیسری اور سب سے اہم مناسبت وہ بھی یہ پیغام لا رہی ہے کہ اپنے اطراف کے گھروں پہ نگاہ ڈالو, البتہ چراغ کرے اندھیرا نہ ہو. اگر اولاد اور بیوی کو اور والدین کو ضرورت ہے تو پہلے انہی کے اوپر یہ نیکی استعمال کرو, لیکن الحمدللہ خدا نے تمہیں اچھا گھر دیا تو پھر یہ کہ سب سے بہترین عبادت پیغمبر کی حدیث 28 نیکیوں میں دیکھیے گئی ہے, سارے فہرست نہ صحیح شامل. مولا کی حدیث کا ہمارے شیعہ کے لیے آج کا دن تو بنایا اس لیے گیا مسجد کوفہ سے بھی اٹھیا, اور زینب کی ولادت. اور زینب کی ولادت کے حوالے سے صرف دو جملے. پہلا جملہ, جہاں پہ میری اصل تقریر ختم ہوئی اسماء بنت عمیر اور زینب کبریٰ, عورت کے لیے پیغام کہ کبھی اپنے رتبے کو بھی کم نہ سمجھو, اپنی ذمہ داری کو بھی کم نہ سمجھو, اور کبھی اپنے دل میں یہ مایوسی بھی پیدا کرو کہ اسلام کے سارے بڑے بڑے کام تو مرد کریں گے, ہم کیا کریں گے. یہاں آپ نے دیکھا اتنا اہم مسئلہ پورا غزیر کا واقعہ ٹوٹ رہا, کام بحث توڑتے ہیں اور اسماء کے ذریعے سے ساری خبر آ گئی. گھر کے اندر بیٹھنے والی عورت تبلیغ کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے اور دشمنان دین کی سازشوں کو روکنے کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے, چاہے وہ اسماء بنت عمیر ہو چاہے آج ہمارے گھر کی مومنہ ہو. آج ہر گھر کے اندر ایک دشمن اہل بیت داخل ہو گیا جس کا نام ہے ڈش اینٹینا, جس کا نام ہے یہ کیبل ٹی وی یا وی سی آر, کھلا کھلا دشمن اہل بیت ہے یہ. ہماری عورت اس کو بھی اس طرح روکے گی مثل اسماء. اس لیے اسماء باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے, شاعر اہل بیت پیام آدمی کا مصرع. اور زینب کی طرح ایسا انقلاب بپا کر سکتی ہے کہ گھر تو گھر کیا پورے ماحول کو بدل سکتی ہے. ہمارے یہاں کی عورتیں سب سے زیادہ کاہل و کامچور بن گئی, نہیں بنا دیا گیا تاثر یہ دیا گیا مدرسے مرد چلاتے ہیں, مجلسیں مرد پڑھتے ہیں, تبلیغات مردوں کے ذریعے ہوتی ہے, کتابیں مرد چھاپتے ہیں, مگر ان سب سے زیادہ اہم کام عورت کا. بس ایک بار اسے ہمت کر لینا ہے تو اس کے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے, زینب کبریٰ. اسماء کا میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ زینب کا نام آتا ہے تو شخصیت اتنی بڑی لگتی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی ایک مرتبہ دل میں یہ مایوسی آ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہم کا. تو میں نے کہا نہیں, مسئلہ وہ اور ہم کا نہیں, مسئلہ وہاں سے لے کے ہم تک کا. اتما نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ کاش ایسے ماحول میں مجلس پڑھ رہا ہوتا کہ کوئی سینسر اور زبان بندی میرے اوپر نہ ہوتی, پھر آپ دیکھ. مگر یہ سب سلسلہ جا کے عروج پر پہنچا زینب کبری. آج ولادت کی رات ہے, مسائل پڑھوں تو کیسے پڑھوں, لیکن کیوں نہ پڑھوں. دنیا میں دو ولادتیں ایسی ہیں کہ آئیں جس دن وہ دنیا میں آئے اس دن ان کی مجلس کی. حسین آئے تو اہل بیت روئے, زینب پیدا ہوئی تو اہل بیت روئے. زینب, پتا نہیں لفظ زینب کے پانے کیا, ایک مسئلہ ہے علماء کے درمیان. مگر زینب اگر اس سے مل کے یہ بنا تو واقعا کوئی نام کسی شخصیت کے لیے شاید اتنا مناسب نہ ہو جتنا نام زینب زینب کے لیے مناسب. باپ کی زینت, نابینا صحابی تک بازار کوفہ میں کڑک اٹھا کہ علی کو شہید ہوئے تو 20 سال ہو گئے, دوبارہ علی دنیا میں کہاں سے آ گئے. کہا تم نے کیسے کہا دوبارہ, کہا آواز انداز لہجہ, خالی انداز و لہجہ نہیں, وہ فصاحت وہ بلاغت وہ علم و خطابت. کبھی جملے بڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں مطلب کچھ نہیں ہوتا, اور ایک نحو البلاغہ ہے کہ ہر جملہ اپنے ساتھ علوم کا ایک سمندر لیے ہوئے. زینب کا خطبہ ایسا ہی, نہ دیکھنے والے کو شبہ ہو رہا اس کے اوپر, ان کے اوپر باپ کی زینت. مگر اصل میں جو پیغمبر نے زینب کا تعارف آج کرایا, یہ تعارف تو آپ نے اکثر سنا ہے زینب, اصل جو تعارف کرایا وہ ایسا تعارف کہ اگر امت اسے یاد رکھ لیتی تو ذہن میں رہ جاتی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام. جیسے امام مظلوم کے بارے میں ہے نا, سلجنا سے زمین سے گر بھی گئے مگر ایسا ایک روب اور حیبت ساری تھی کہ کوئی قریب آنے کو تیار نہیں, ہر آدمی ڈرا جا رہا. زینب کا تعارف رسول نے جو کروایا, البتہ یہ میں نے کہا آج کے دن تو یہ محاورت تھا, کیوں تاریخیں بتاتی کہ حسین کی ولادت ٹھیک 2 دن کم 1 سال بعد, پچھلے سال 3 شعبان کو اگر حسین دنیا میں آئے تو اگلے سال 1 شعبان کو زینب, فاطمہ کے گھر میں زینب آئی. علی کی وہ تمنا تو ہر ایک کو یاد ہے عباس, مگر علی کی ایک تمنا تھی بیٹی. سارے ثواب کی مجالس میں مرتیوں میں اکثر کی تمنا پڑھی جاتی تھی, اب یہ بھی بند ہو گئی. انبیاء اور ائمہ نے بیٹی کی تمنا کی, علی کو بھی بڑی تمنا تھی بیٹی. اور پروردگار ابتدا میں بیٹے دے رہا, حسن آئے, اتنی بڑی نعمت کہ اس کے بعد تو باپ کو کچھ مانگنا ہی نہیں, بیٹی مانگ. حسین آئے, یعنی گویا اختتام ہو گیا نعمتوں کا, یہ اتمام نعمت, مگر علی نے بیٹی مانگی تو آج واقعاً بیٹی آ گئی. اس دنیا میں تشریف لائی زینب کبری, مولا مبارکباد دینے کے لیے فاطمہ کے پاس آئے اور پوچھا نام کیا رکھا گیا. اب وہی ایک جملہ آ رہا ہے جو اس خاندان میں تیسری مرتبہ دہرایا جا رہا ہے. کہا کہ اے ابل حق, آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے سبقت کروں, اس کا نام آپ رکھیں. اور مولا نے کہا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں, میری اس سے پہلے بھی ہر اولاد کا نام رسول نے رکھا, اس کا نام بھی رسول رکھے. مگر حسن اور حسین کی ولادت کے وقت تو رسول مدینے میں تھے, زینب کی ولادت کے وقت نہ تھے. انتظار کیا گیا, تیسرے دن آئے جو 3 شعبان بن رہی ہے. اور جیسے ہی آئے تو رسول کی سیرت تو یاد ہے نا آپ کو, سنت جب شہر سے باہر جاتے سب سے مل ملا کے آخر میں خانہ فاطمہ پہ آتے, اور جب شہر میں آتے ہیں چاہے 1 دن کے سفر کے بعد آئیں کہ 1 مہینے, سب سے پہلے خانہ سیدہ میں آتے ہیں. جملہ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے آپ, مسجد النبوی میں بھی بعد میں جاتے ہیں, پہلے خانہ زہرا میں آتے ہیں. دنیا کی سب سے افضل مسجد بعد خانہ کعبہ, وہاں بھی بعد میں جائیں گے, پہلے یہاں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیٹی اور داماد پیغمبر کو مبارکباد دی, پیغمبر نے ایک مرتبہ گود میں لے کے کہا علی اور فاطمہ نام کیا رکھا. کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے سبقت کریں, آپ اس کا نام رکھیں. کہا پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے میں بھی سبقت نہیں کروں گا, اس کا نام بھی آسمانوں سے آئے گا. جبرائیل فوراً نازل ہوتے ہیں تحیت و سلام کے ساتھ یہ پیغام لے کر کہ پروردگار نے کہا ہے کہ اس کا نام زینب رکھیے. نام تو طے ہو گئے, اب دو جملے سوچے ختم. مگر فاطمہ زہرا گھبرا گئی. خوشی کا موقع ہے، میرا بابا میری بچی کو گود میں لے کے رو رہا. گھبرا کے کہا، بابا آپ کو کیا بچی کی ولادت سے خوشی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، میں تو کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں. ایک بات زہرا نے دیکھی، جب حسین کو گود میں لیا تھا تب بھی نہ بابا رویا، مگر حسین کا چہرہ دوست دیکھ کے رویا. یا چہرہ نہیں دیکھ رہے، بازو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. شاید رسول کو وہ رسیاں یاد آ رہی. اور اس کے بعد آخری جملہ سنیے، زینب کو لے کے مسجد میں آ گئے. سارا مدینہ پیغمبر کے انتظار میں مسجد میں جمع ہو گئے. یہ مدینے والوں کا طریقہ ہوتا، جب پیغمبر سفر کر کے آتے سب استقبال کے لیے مسجد میں جمع ہوتے. اتنا بڑا مجمع بہت کم ملتا. اس مجمع میں رسول زینب کو لے کے گھر سے نکلے، ممبر کے قریب گئے. ایک جملہ تھا، بس یہ جملہ اگر امت یاد کر لیتی شاید کچھ بھی نہ ہوتا جو بعد میں ہوئی. اور اس جملے کا ایک پس منظر ہے، گھڑی کی سوئیاں مجھے روک رہی. ایک پس منظر یہ کہ اب مدینے میں اسلامی حکومت کو قائم ہوئے 4-5 سال ہو گئے، ذرا مسلمان اسٹیبل ہو گئے، مگر جو مکے والا ہے سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا ہے کہ اے مدینے والوں تم تو خوش قسمت ہو، اب اسلام لائے کوئی زحمت نہ ہو. مکے میں اگر ابو طالب اور خدیجہ نہ ہوتے تو نہ آج رسول ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ اسلام ہوتا. مدینے میں، مدینے سے مقصد مدینے کے اپنے باشندے بھی، اور اس 5 سال میں پورے عرب سے جو لوگ مسلمان ہو ہو کے مدینے آتے رہے، جن کی تعداد مکے والوں سے بڑھ گئی. اتنا خدیجہ کا نام لیا گیا، اتنا خدیجہ کا نام لیا گیا. اور کچھ ایسے واقعات بھی اس دوران پیش آ گئے کہ پیغمبر نے کہا، کاش اگر خدیجہ میری شریک حیات اس وقت ہوتی تو یہ زحمت نہ ہو. کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے اپنی محرومی پر. اچھا اگر کوئی خدیجہ 6 سال پہلے کی عورت ہوتی تو اتنا احساس نہ ہوتا. 6 سال پہلے، 7 سال پہلے خدیجہ تھی، ہم ان سے محروم ہیں. پھر قرآن کی آیت بھی آ گئی کہ ام المومنین. ایک بار پیغمبر نے مجمع سے کہا کہ تم اکثر تڑپتے اور سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، جس خدیجہ نے اسلام پر اتنا احسان کیا، ہم کیسے ان کا حق ادا کریں؟ حاضر بنتی مثیل الخدیجہ، میری یہ والی بیٹی مثل خدیجہ طاہرہ. خدیجہ طاہرہ کی مثل قرار دیا زینب کبریٰ کو، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح اول دن اسلام کو خدیجہ نے بچائے، آخر میں جا کے اسی اسلام کو زینب بچائے. جو جہاد خدیجہ نے کیا وہی جہاد زینب کرے. خدیجہ نے بھی اسلام کے خاطر سب قربان کر دیا، زینب نے بھی اسلام کے خاطر اپنا اکبر قربان کیا، اپنا عباس قربان کیا، اپنا اصغر قربان کیا، اپنا حسین قربان کیا، اپنی چادر قربان کیا. لیکن پیغمبر اصل میں یہ یاد دلایا کہ خدیجہ کا احسان تم پر ہے، اسے ادا کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے کہ اس کا احترام کرو. جیسے کسی نے کہا اللہ کے رسول، ماں مر چکی، کیسے حق ادا کرے؟ زمین سے قبر بنائی، کہا اس کی عزت کرو. تو اگر خدیجہ نہ رہی تو ابھی مصر خدیجہ، شبیہ خدیجہ، ثانیہ خدیجہ، نظیر خدیجہ تمہارے سامنے. کاش امت کو بس اتنا یاد رہتا کہ زینب مصر خدیجہ، خدیجہ کون ہے؟ ہماری ماں. ماں کے بازوؤں میں بیٹا تو کبھی رسی نہیں باندھ سکتا. اگر امت کو یاد رہتا یہ مصر خدیجہ تو شاید کسی میں جسارت نہ ہوتی کہ زینب کے بازو میں رسی باندھی جائے. پیغمبر بتا رہے ہیں یہ زینب کے بازو میں رسی نہیں باندھ رہی، یہ خدیجہ طاہرہ کے بازو میں رسی باندھی جا رہی ہے. ماں کے سر سے چادر تو کوئی بیٹا نہیں چھین سکتا. اگر لوگوں کو یہ جملہ یاد رہتا تو زینب کے سر کی چادر پہ کسی کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی. پیغمبر نے کہا یہ زینب کے سر سے چادر نہ چھینی گئی، اے گستاخ اور نافرمان بیٹے، تو نے اپنی ماں کے سر کو برہنہ کیا. اپنی ماں کو تو کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھ سکتا. اگر لوگوں کو یہ یاد رہتا کہ زینب پچھلے خدیجہ، تو کبھی زینب فاقوں میں یہ نوبت نہ آتی کہ نماز شب اس لیے بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں کہ سجاد بیٹا آنے والی خوراک تو بچوں کو دے دی جاتی ہے. کوئی اپنی ماں کو ایسے فاقے کرائے، کاش امت کو یہ جملہ یاد رہتا. کوئی بیٹا اپنی ماں کو تو قید نہیں رکھ سکتا ہے. اگر لوگوں کو یاد رہتا کہ یہ مثل خدیجہ، تو شاید ایک سال تک ایسے زندان شام میں زینب کو قید نہ رہنا پڑتا، جس سے چھت نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو کپڑے پہن کے کربلا سے آئے تھے سال بھر یہی کپڑے سیدانیوں کے بدن پہ رہے، سورج کی تپش نے سب کے چہروں کو جھلسا دیا، اور کوئی بیٹا کم از کم اپنی ماں کے بدن پہ کوڑا تو نہیں مار سکتا ہے. اگر لوگوں کو یاد رہتا یہ زینب نہیں ہے، یہ خدیجہ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تو زینب کی کمر پہ کوڑے نہ پڑتے. ارے اتنے کوڑے پڑے کہ جب پلٹ کے مدینہ آئی تو کہا نانا حسین کا کرتا دیکھ کر رونے لگا، اگر موقع ہوتا تو اپنی زخمی کمر بھی دکھاتی جو کوڑوں کے زخمی ہے، ہائے ہائے یہ زینب زخمی نہیں ہے، یہ خدیجہ کے کوڑے مارے جا رہے، اے بیٹے تو کیسا بیٹا ہے، اپنی ماں کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، رسی باندھی، قیدی بنایا اور کوڑے مارا، مگر مگر غم کی اس انتہا میں خدیجہ اور زینب ہی کا وسیلہ دیا جائے تو پروردگار ہمیں اور آپ کو ان ساری پریشانیوں سے محفوظ کر سکتا ہے، یار رتبہ ہے ان سیدانیوں کا، اپنے بدن پہ کوڑے کھائے ہم محفوظ رہیں، اپنے بازوؤں میں رسی باندھی ہماری عورتیں محفوظ رہیں، پروردگارا تجھے محسنہ اسلام خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، اور مثیل ہو نظیر ہو شبی ہو ثانیہ خدیجہ زینب کبریٰ کی آج ولادت کا واسطہ، صاحبان ایمان کو غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ فرماؤں، خداوند آج جن جن مومنین اور مومنات کے اثار ثواب کی مجلس ہے انہیں حاضرین و بانیان کے دیگر تمام مرحوم بلکہ کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، خداوندہ ذکر خدیجہ اور زینب سن کے آنسو بہانے والوں اور ذکر پیغمبر سن کر ان کی سیرت پہ عمل کا ارادہ کرنے والوں کی ساری حاجتیں اور دعائیں قبول فرما، ماہ شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ ہے اس کی برکتوں تمام مومنین و مومنات خصوصاً حاضرین کو مالا مال فرما اور